به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم بزرگوں اور بھائیوں, رمضان کے مبارک مہینے میں آدمی قرآن پاک کی تلاوت بہت کثرت سے کرتا ہے اور سنتا ہے اور کرنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عام دنوں کے مقابلے میں اس میں کثرت فرماتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آ جاتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک سناتے تھے, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سناتے تھے. دور ہوتا تھا, تھوڑا سا عرصہ رہ گیا ہے, دیکھتے دیکھتے رمضان کے ظاہر کے دعا شریف ختم ہو رہے, اس لیے میرے دوستو قدر کر لینا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں اس میں اللہ کی وحدانیت کا مضمون ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ ہیں اور اللہ ایک ہیں, اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, کوئی وزیر نہیں ہے, ان کا کوئی منسٹر نہیں ہوتا, سب ان کی مخلوق ہے اور سب ان کے محتاج ہیں اور سب جیسا بولے ویسا کرتے ہیں. الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات والارض, کیا تم نہیں دیکھتے اس بات کو کہ سب ساجد ہیں اللہ کے لیے, وہ جو زمین میں ہیں, وہ جو آسمان میں ہیں. والشمس والقمر, سورج بھی ساجد ہے اور چاند بھی ساجد ہے, سورج بھی سجدے میں ہے, چاند بھی سجدے میں ہے, آسمان بھی سجدے میں ہے. والنجوم والجبال والشجر والدواب, ستارے یہ اللہ پاک کے لیے سجدے میں ہیں, پہاڑ بھی سجدے میں ہیں, درخت بھی سجدے میں ہیں اور جانور بھی سجدے میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے منقاد ہیں, مطیع ہیں. تو ایک مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا صفات ہیں, وہ کیا کیا کرتے ہیں, کیا کام ہیں ان کے, جو ان کے کام ہیں وہ ان کی صفات ہیں, اور 99 صفات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بتائے جن کو ہم 99 نام کہتے ہیں. اور علماء نے قرآن اور حدیث میں غور کر کے اور بھی دریافت کیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں 99 بتائے, باقی اور بھی نام اللہ پاک کے قرآن پاک سے احادیث مبارکہ سے معلوم ہوئے, وہ 1000 تک چلے گئے. لیکن اللہ پاک کے نام, اللہ پاک کے کام جو ہے نا, وہ ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے, بے حساب ہیں وہ. لیکن اس دنیا میں ان کے کام یہ 99 صفتوں کے اندر نظر آتے ہیں. ایسا ہے, ساری دنیا کی کائنات کی حفاظت کا کام وہی کرتے ہیں, بظاہر اپنی حفاظت اپن کر لیتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن یہ کہ آسمان کی حفاظت کون کر رہا ہے, زمین کی کون کر رہا ہے, زمین کی حفاظت کی ضرورت ہے, اور وہ بھی زمین حرکت میں ہے, حرکت میں حفاظت کرنا اس کی, 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے زمین حرکت میں ہے, 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے. اور دو حرکتیں ہیں اس کی, اس کی حفاظت کوئی سائنسداں نہیں کرتا, کوئی دنیاوی حکومت نہیں کرتی, حفاظت اللہ کرتے ہیں, آسمانوں کی بھی حفاظت اللہ ہی کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے پوچھا ہے مشرکین سے کہ اگر آسمان کا ایک ٹکڑا تمہارے سر پہ گرا دوں تو کیا کر لو گے, ایک آسمان کا ٹکڑا گر جائے سر پہ کیا رہے گا؟ آدمی چپک جائے گا، ختم ہو جائیں گے پورے، کیونکہ پورے آسمان کو تو گرائے تو زمین کے پاس تو جگہ بھی نہیں ہے پورے آسمان کو گرائے تو لینے کی، ایک ٹکڑا آ سکتا ہے، پوری زمین اسی پہ ختم ہو جائے گی۔ آسمانوں کی حفاظت، زمین کی حفاظت، عرش کی حفاظت، عرش کی حفاظت بھی اللہ ہی کرتے ہیں، حاملین عرش بھی نہیں کرتے، عرش کو اٹھانے والے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے اٹھاتے ہیں اس کو، حفاظت اللہ کرتے ہیں۔ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب اللہ ہے، جو رب ہے وہ حق محافظ ہوتا ہے۔ عرش بہت بڑا ہے، اللہ کی مخلوق ہے وہ، ایک بہت بڑی ہے، اس کو چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور قیامت کا دن جو ہوگا اس دن آٹھ اٹھائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، ایک سامنے حافظ رہا تو وہ سہولت رہتی، اللہ پاک کے عرش کو اس دن آٹھ اٹھائیں گے قیامت کے دن، ابھی تو چار اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بیان فرمائی ہے، اور اس میں انہوں نے ان چار فرشتے جو اس وقت اٹھائے ہوئے ہیں ان کی کیفیت بیان کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ وہ کیسے ہیں، وہ کس شکل کے ہیں، وہ کتنے بڑے ہیں۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے ایسا کہ ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے جو عرش کو اٹھایا ہوا ہے کہ اس کے دو مونڈوں کے درمیان میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں تل کے جیسے ہیں، ایک تل کے ویسے ہیں، وہ ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کا ایک اگر ملا کے گولا بنا لیں اور اس کو جو عرش کو اٹھایا ہوا فرشتہ ہے اس کے دو مونڈوں کے بیچ میں رکھیں تو ایسا لگے گا جیسے اس کے اوپر تل آئی ہوئی ہے، مسا آ جاتا نہیں چھوٹا سا، ویسا چار ہیں ایسے اس وقت۔ اور عرش قیامت کے دن اللہ پاک بہت جلال میں ہوں گے، تو ان کی جلال کی وجہ سے عرش تھام نہیں رہا ہوگا، عرش کی اللہ پاک کی عظمت کو، اللہ کو تو تھامنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ان کی عظمت کو، ان کے جلال کو، تو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، تیرے رب کے عرش کو اس دن آٹھ فرشتے اٹھائیں گے۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، اس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اس وقت یہ حال ہوگا، اس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور کچھ نہیں چھپا ہوا ہوگا، لا تخفا منکم خافیہ، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، وہ تو کھولنے کا دن ہے۔ یوم تبل السرائر، اس دن بھید کھولے جائیں گے، ہر آدمی کے راز اوپن ہوں گے، بہت سخت دن ہوگا اسی دن، بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو عرش کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں، کرسی کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، سورج کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، حفاظت ان کا ہی کام ہے۔ حافظ بول کے اور مہیمن بول کے جو صفت ہے اللہ کی، وہ کوئی چھوٹی صفت نہیں ہوتی، وہ بہت بڑی صفت ہے۔ وہ پہاڑوں کو اللہ ہی حفاظت فرماتے ہیں، پہاڑوں کی ہواؤں کی اللہ ہی حفاظت کرتے ہیں، اگر ہواؤں کی اللہ پاک حفاظت نہ کرے تو ہم تو ہواؤں کے چکر میں کبھی کے اڑ جائیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ہوا کا دباؤ ہمارے اوپر ہے، زمین کی کشش ہمارے ساتھ ہے، ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، نہیں تو یہ 1000 میل کی رفتار سے جو چیز گھوم رہی ہے اس کے اوپر تو کبھی اڑ جاتا ہے۔ سائیکل کے اوپر جب سائیکل جب پانی کے اوپر چلاتے ہیں اپن، تو اگر تیز چلائے تو پانی کیسا اڑتا، پیچھے سے پانی اڑ جاتا نہیں، ایسے اڑ جاتے تھے اپن، سائیکل کو ایسا اڑ جاتے، گاڑی کو اس سے زیادہ اڑتے، پلین کو اس سے زیادہ اڑتے، مگر اللہ پاک حفاظت فرمائے ہوئے، ہماری بھی حفاظت ہے، زمین کی بھی حفاظت ہے، ہواؤں کی بھی حفاظت ہے، پہاڑوں کی حفاظت ہے، پانی کی حفاظت ہے، پوری زمین پانی پہ ہے، پورا پانی ہوا پہ ہے، زمین کس پہ ہے، پانی پہ ہے، चारों तरफ से पानी है, नीचे भी पानी है, पानी के ऊपर ऐसा उठा हुआ है जमीन का हिस्सा। जमीन पैदा भी पानी पे छुई ना भाई, बैतुल्ला जहां पर है ना वहां पे सबसे पहले जमीन का बबल बना, मरकज जमीन का वही है, वहां से जमीन बनना शुरू हुई, फिर होते 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 थोड़ी फैल गई। उसके बाद हादिसात की वजह से, जलजले वगैरह के आने की वजह से वो टूटी, वो टूट के फिर ये सात बर्रे आजम बने। उसके बीच में इधर उधर सब पानी है, इसलिए बर्रे आजम ऐसे हैं कि अगर आप जोड़े ना तो कटोरा तोटा आप जोड़े तो कैसा होता, वैसे जुड़ते। अब जमीन का नक्शा साउथ अफ्रीका का देख लो, मेक्सिको का देख लो, उसके बाद इंडिया का देख लो, इंडिया को मेक्सिको को आप जोड़ेंगे तो ऐसा जुड़ता जैसे सीताफल तोड़ के जोड़ते हैं ना, वैसा जुड़ता, ठीक जाके बैठ जाते, उसका कोना इधर उसका कोना पूरा जाके फिक्स हो जाता। अल्लाह की शान है ये, तो हिफाजत अल्लाह ही फरमाते हैं जमीन की, फरिश्तों की, पहाड़ों की, पानी की। और कुदरत देखो अल्लाह तबारक व तआला की, कि जमीन को बनाया उसको पानी पे रखा और उसके ऊपर जमीन के ऊपर पहाड़ कीलों के जैसे गाड़े, वल जिबाला अवतादा, पहाड़ों के कील बना, कीले बनाए हमने, एक अपना कीला रहता है दरवाजों का, एक उनका कीला है, पहाड़ उनके कीले हैं। वल जिबाला अवतादा, कुरान पाक में पहाड़ को कीला ही बोल रहे हैं अल्लाह पाक। जालना फिहा रवासी अन तमीद अबिकुम, हमने ये कीले इसलिए गाड़े हैं ताकि जमीन जो है ना हल्के तुम्हारे को इधर उधर पानी में ढकेल न दे। अल्लाह पाक की शान है। और खाली कीला बना दिया तो खाली कीला कीला नहीं है, बेशुमार खजाने दफन है उसमें। जितना पहाड़ ऊपर होता है उससे ज्यादा नीचे होता है, जैसे जितना झाड़ ऊपर होता है उसकी जड़ उससे ज्यादा नीचे होती है ना, ऐसे ही उसके मुहाफिज अल्लाह पाक है, हिफाजत अल्लाह ही करते हैं उनकी। पूरी जमीन जो है पानी पे, और पानी पूरा हवा पे, पानी किस पे है, हवा पे। इधर से जाओ उधर से जाओ, जमीन बीच में है, अतराफ से हवा का कुरा, कुरा है, हवा इसको लपटा हुआ है, हवा का कुरा। इसी वजह से कहते हैं तमाम आलम बर्बाद, आलम पूरा हवा पर है, बर पर, बर के माने पर, बाद के माने हवा, सारा आलम बर्बाद है, यानी पूरा आलम हवा पर है। अल्लाह पाक की शान देखो कैसा है, कौन सी चीज़ कहाँ ठहराई हुई है, पानी को हवा पे रोका हुआ है। हाफिज अल्लाह ही है, मुहैमिन अल्लाह ही है। तो कुरान पाक में अल्लाह पाक ने अपना तआरुफ ही कराया है ज्यादा, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। हाफिज हैं तो ऐसे हैं, अल्लाह पाक की हिफाजत ये रेगुलर हिफाजत की वजह से नहीं होती, ये भी होती है, वो भी है, अंदाजा और बंदा अंदाज़ा नहीं कर सकता उसकी अजमत का, उनकी रुबूबियत, उनका इल्म, उनकी हिकमत, ये सारा बयान है। दूसरा हिस्सा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नुमाइंदे हैं, आप अल्लाह के भेजे हुए हैं, अल्लाह के कमालात के मजहर हैं, अल्लाह के अखलाक के मजहर हैं, अल्लाह के रंग में रंगे हुए हैं, सिबगतुल्लाह, कुरान पाक है, अल्लाह के रंग में हैं, हुज़ूर पाक उनकी तरफ से आए हुए हैं, उनके नुमाइंदे हैं। नुमाइंदे के साथ जो मामला होता है असल के साथ वही मामला कंसीडर होता है, जो किसी का नुमाइंदा होगा उसके साथ जो बर्ताव करेंगे आप असल के साथ वही बर्ताव है, लिहाजा इनकी इताअत उनकी इताअत है, इनकी मानना उनकी मानना है, इनकी नाफरमानी उनकी नाफरमानी है, इनके साथ हंसी मजाक उनके साथ हंसी मजाक है, इनकी बेअदबी उनकी बेअदबी है, और इनका अदब उनका अदब है, इनके हाथ पे बैत करना उनके हाथ पे बैत करना है। इन्नल्लज़ीना युबायिउनका इन्नमा युबायिउनल्लाह, जो हुजूर के हाथ पे बैत कर रहे हैं वो किसके हाथ पे कर रहे हैं, अल्लाह के हाथ पे कर रहे हैं, अल्लाह पाक खुद ही फरमा रहे हैं कुरान पाक, इनका फेंकना इनका नहीं है उनका ही फेंकना है। उमा रमई तो इधर रमई तो वाला किन्नल्लाह रमा, اور حدیثیں بتاتی ہیں کہ ان کو کھلانا ان کو ہی کھلانے کے معنی میں ہے، ان کو پہنانا ان کو ہی پہنانے کے معنی میں ہے، حالانکہ وہ کھاتے نہیں پہنتے نہیں، لیکن ان کے نمائندے کے ساتھ جو برتاؤ ہوگا ان کو اپنے ساتھ وہ برتاؤ قرار دیتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا ان کے پاس بیٹھنا ہے، ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا وہ نشینت در حضور اولیاء، جس کو اللہ کے ساتھ بیٹھنے کی خواہش ہو وہ اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھے، جب اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھے تو اولیاء اللہ کے ساتھ اس سے آگے صحابہ ہیں، اس سے آگے سرکار ہیں، تو سرکار کے پاس بیٹھنے والا تو اللہ کے پاس بیٹھنے والا ہوتا ہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین عظمت ایسی ہونی ہے میرے دوستوں کہ اتنا وہ دل میں بھرے 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 بیٹھتی جائے وہ بات کہ ان کی مخالفت کی ہمت نہ رہے، ارے حضور کی بات ہے یہ، میں کیسے اس کے خلاف کر سکتا ہوں، یہاں تک آ جانا بات، تو پھر کمال ہے، وہ یہ حضور کی سنت ہے اس کے خلاف تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، یہ حضور کی بات ہے اس کے خلاف تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، یہ حضور فرما دیے ہیں اس کے خلاف تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، پوری دنیا ایک طرف حضور کی بات ایک طرف، پوری دنیا ایک طرف حضور کی سنت ایک طرف، پوری دنیا ایک طرف حضور کا فرمان اور حضور کا حکم ایک طرف، وہ کیفیت آنے تک حضور کو پہچاننا ہے، وہ کیفیت نہیں آئی ہے تو اس کو حضور ابھی سمجھ میں نہیں آئے، جس میں یہ کیفیت نہیں آئی ابھی حضور اس کو سمجھ میں نہیں آئی، اور جس کے اندر یہ کیفیت آ جائے اس کو حضور سمجھ میں آئے تھوڑا، وہ اللہ کے رسول ہیں وہ، اور رحمت للعالمین ہیں وہ، اور پوری کائنات کی طرف بھیجے گئے ہیں وہ، اور قیامت تک کے لیے ہیں وہ، اور پہلے سے بھی ہیں اور آخر تک بھی ہیں، دنیا میں انسانوں کے آنے سے پہلے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے دی تھی، کن تو نبین و آدم و بین الماء والطین، میں نبی اس وقت سے ہوں جبکہ آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، ابھی ان کا پتلا گوندا جا رہا تھا، 40 دن تک آدم علیہ السلام کا پتلا خمیر میں رکھا گیا، جیسے خمیر بنا کے روٹی پکانے کے واسطے رکھتے نا، اسے آٹا گوند کے روٹی پکانے کے واسطے رکھتے، اس میں خمیر آ جانا، روٹی پھولنے کے قابل ہونا بول کے، ویسے آدم کا پتلا 40 دن رکھا گیا، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے دن نہیں ہیں، اللہ میاں کے دن ہیں، اور اللہ پاک کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر، تو آدم علیہ السلام کے پتلے کو 40,000 سال خمیر کی حالت میں رکھا گیا ہے، اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، کنت نبیین و آدم بین الماء والطین، میں نبی اس وقت سے ہوں جبکہ آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں گوندے، یعنی ان کا بھی گوندا بنا کے رکھا گیا تھا، تخمیر کی گئی تھی ان کی، سب سے نبی ہیں، اور قیامت تک کے لیے، اور پورے عالم کے لیے، اور سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں، اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد بھی آپ کی رحمت سامنے آئے گی، میدان حشر میں بھی آپ کی رحمت سامنے آئے گی، آپ کی شفاعت کرنے پر ہی اللہ پاک حساب کتاب شروع کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے، معلوم ہی ہے نا سب کو، شفاعت کبرا جس کو کہتے ہیں، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اللہ پاک جلال میں ہیں، حساب لے رہے ہیں نا کتاب لے رہے ہیں، لوگ پریشانی میں ہیں، اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سانپا لپٹے ہوئے ہیں، بچھواں لپٹے ہوئے ہیں، سر کے اوپر زمین ہے، سر کے اوپر جانور ہیں، جو جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا وہ اس کے سر پہ رہے گا نا، جانور کسی کے پاس سے ادا نہیں کرتا تو وہ جانور اس کے سر پہ رہے گا، جتنا بڑا وزنی جانور اونٹ ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، پھر رہے ہیں، اور کتے کتے ہیں وہ نہیں معلوم، زمین کسی کی کھا گئے تو وہ بھی گلے میں ہے، گناہوں کی وجہ سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایک عالم مصیبت کا، اتنا مصیبت کا عالم کہ کافر بھی کہے گا کہ جہنم میں جانا ہے تو چلے جائیں گے، مگر یہاں سے تو نجات نکلے، اس سے تو جان چھوٹے، ایک عجیب مخمصے میں ہوں گے لوگ، اور 1000 سال ہو یار، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر کچھ بولو، آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ اس وقت تو کوئی دنیا کا بادشاہ کا کام نہیں ہے، کوئی وزیر کا کام نہیں ہے، یہ کسی بزنس مین کا کام نہیں ہے، اس کو تو وہ جوتے پڑیں گے اگر انہیں منہ کھولیں گا تو، جس کے حد میں وہ تو ان کا حوصلہ ہی نہیں ہوگا وہاں پہ، یہاں تو اللہ کے محبوب بندوں کا ہی کچھ کام ہو سکتا ہے، محبوبین سب سے زیادہ پیغمبر ہوتے ہیں، پیغمبروں میں سب کے باوا آدم ہیں، چلو آدم کے پاس جائیں گے،
سارے لوگ مل کے حضرت آدم کے پاس جا کے بولیں کہ بھائی آپ کچھ مجھ سے دعا کرو, آپ بولو اللہ سے, بڑی مصیبت میں ہیں لوگ. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج وہ دن ہے کہ اللہ پاک جلال میں ہے اور میں حوصلہ ہمت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میں نے مجھ سے ایسی حرکت سرزد ہو گئی ہے کہ جس کی شرمندگی مجھ سے اب تک نہیں گئی. کہ اللہ نے منع کر دیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا, میں چلا گیا تھا, وہ بس ہو گیا. لیکن اگر آج پوچھ لیے کہ آپ سفارش کرنے کو آئے, آپ نے تو ایسا کیا تھا, میں کیا بولوں گا, میری ہمت نہیں. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ خود ہی کہیں گے کہ نوح کے پاس جاؤ, شاید وہ اللہ سے بولے تو اللہ سن لیں گے. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو نوح علیہ السلام اپنی پریشانی میں, حضرت نوح علیہ السلام تو سلام فرما دیں گے کہ پانی میں جب سارے لوگ ڈوب رہے تھے تو میرا بیٹا بھی ڈوب رہا تھا, تو میں نے اللہ سے کہا تھا کہ اس کو بچاؤ, اور اللہ اس پہ ناراض ہو گئے تھے کہ کافر کو بچاؤ بول کے کیسا بولے, ایک کافر بیٹے کو بچاؤ بول کے کیسا بولے, آپ آئندہ نہیں بولنا ایسا بول کے نصیحت کی ہے نا قرآن پاک میں. تو نوح علیہ السلام نے معافی بھی مانگ لی اللہ سے کہ نہیں بولوں گا, انی اعوذک ان اسالک ما لیس لی بی علم, جس کا مجھے علم نہیں تھا اس کو مانگنے کی غلطی ہو گئی, نہیں مانگوں گا. مگر آج کا دن ایسا ہے کہ وہ غلطی مجھے پریشان کر رہی ہے کہ اللہ پاک مجھ سے اگر پوچھ لیے کہ تم تو میرے دشمن کے لیے پناہ مانگی تھی, تم نے مخالف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمدردی نہیں مانگنا ہے, ہدایت مانگ سکتے, ہدایت کی دعا کر سکتے, بقیہ سلامتی کی دعا, مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. اس کی مغفرت نہیں چاہیے. دشمن جو ہوگا دشمن کے لیے اللہ پاک کے سے گزارش سفارش کرنا اللہ کو ناراض کر دیتا ہے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ یہ بات ہو گئی تھی اور اس کا مجھے بہت شرمندگی ہے, میں ہمت نہیں کر سکتا, سب سنی ہوئی ہے روایتیں آپ کی. پھر وہاں سے کسی اور کے پاس گئے, اور کے پاس گئے, پیغمبر کے پاس گئے, حضرت موسیٰ کے پاس بھی گئے, حضرت عیسیٰ کے پاس بھی گئے, بالآخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے اور آپ سے ذکر کریں گے تو آپ فرمائیں گے کہ انا لہٰذا میں اسی لیے ہوں, یا فرمائیں گے. پھر آپ سجدے میں جائیں گے اور ایسے حمد اللہ پاک کے بیان کریں گے کہ کبھی کسی نے نہیں کی ہے اور نہ کوئی کرے گا, اسی اللہ پاک کے حمد و ثنا بیان فرمائیں گے. تب اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب فرمائیں گے کہ یا محمد ارفع راسک, اے محمد سر اٹھاؤ, بس کرو, سل تو ہوتا, اشفا تو شفا, مانگو دے دیں گے, کیا چاہتی ہے, شفاعت کرو سن لیں گے, کس بات کی سفارش کرنا چاہتے ہو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ اللہ حساب کتاب شروع فرما دی, یہ آپ کی رحمت للعالمین کا فائدہ میدان حشر میں بھی ہونے والا ہے, آپ وہاں پہ بھی رحمت ہیں, تو آپ رحمت للعالمین ہیں, اور قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت ہے, پورے عالم کے لیے آپ کی نبوت ہے. اس لیے حضور کی جو عظمت ہے وہ بہت زیادہ ہے, حضور کی جو شان ہے وہ بہت زیادہ ہے. اتنا حضور کی عظمت اور محبت اور شان دل میں بیٹھنا ہے, اتنی بیٹھنا ہے کہ ان کی مخالفت کی ہمت ختم ہو جائے کسی بھی چیز میں. ارے حضور بول دیے بھیا کیسا, حضور ایسا کھاؤ بولے میں کیسا کھاؤں اس کے علاوہ, حضور یہ کھاؤ بولے میں کیسا کھاؤں اس کے علاوہ, حضور ایسا پہنو بولے میں اس کے علاوہ کیسا پہن سکتا ہوں, حضور ایسا سو بولے میں اس کے علاوہ سو کیسا سکتا ہوں, حضور نے اماں بابا کے ساتھ ایسا فرمایا ہے میں کیسا کر سکتا ہوں اس کے خلاف, حضور نے اپنی بیوی کے ساتھ میں ایسا فرمایا ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے اخلاق کے اعتبار سے جو اصل بیوی کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا, میں کیا کر سکتا ہوں بھائی, اب تو مجھے نرمی کرنی پڑیں گی. حضور نے پڑوسیوں کے ساتھ ایسا فرمایا ہے. جتنی تعلیمات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان تعلیمات کے سامنے سر جھک جائے, دل جھک جائے, مخالفت کی ہمت نہ رہے, تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان میں آئے, جب تک نہیں آئے. اور پہچان میں بھی ہمارے حساب سے آئے, وہ ان کے حساب سے ان کی عظمت جو ہے وہ ہماری پہچان سے اوپر ہے, ان کی حقیقی عظمت جو ہے ہماری پہچان سے اوپر ہے. نبی کو نبی ہی پہچان سکتا ہے, یہ لکھا ہے علماء نے, ولی بھی نہیں پہچان سکتا. نبی کی عظمت وہ ہوتی ہے تو میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں، مگر ہمارے دل کے اندر جتنی چاہیے عظمت وہ بتا دی اللہ پاک نے۔ تو قرآن پاک میں دوسرا حصہ رسالت کا بیان ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ آخرت کے احوال ہیں، آخرت کا بیان ہے کہ اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے، زندگی شروع ہوتی ہے موت سے، موت سے زندگی شروع ہوتی ہے، زندگی کا چوتھا اسٹیج عالم ارواح پہلا اسٹیج، ماں کا پیٹ دوسرا اسٹیج، اور اگر اس سے پہلے باپ کی پیٹ کو شمار کر لیا جائے تو ماں کا پیٹ تیسرا ہو جائے گا، چونکہ پہلے آدم علیہ السلام مرد میں آتا ہے انسان، پھر اس کے بعد عورت میں منتقل ہوتا ہے، تیسرا مرحلہ ماں کا پیٹ، اور چوتھا مرحلہ دنیا کا پیٹ۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ۔ قرآن پاک میں ہے، شفق کی قسم، رات کی قسم، رات نے جن چیزوں کو گھیرا ہے، جن چیزوں پر رات آتی ہے ان سب کی قسم، چاند کی قسم جب اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، اس کی قسم، تم ضرور بالضرور ایک حالت سے دوسری حالت میں جا کے رہو گے، ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں داخل ہو کے رہو گے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تو یہ مرحلہ ہے، ہم دنیا کے اندر ہیں، یہاں سے قبر میں جاتے ہیں، برزخ میں جاتے ہیں، برزخ پانچواں پیٹ، قبر کا پیٹ، وہاں پہ بھی ہمیشگی نہیں ہے، لیکن یہاں کے مقابلے میں بہت زیادہ ٹائم ہے، وہ یہاں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، جیسے ماں کے پیٹ کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ ہے، جگہ کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے، احوال کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے، ٹائم کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے۔ وہاں صرف 9 مہینے تھے، یا 9 مہینے تو کیا، 9 سال سے تو کیا، 90 سال تک بھی بات چلے جاتی، وہ بہت بڑی دنیا ہے، ماں کے پیٹ میں اس کو پوری دنیا ماں کا پیٹ ہی دیکھتی بچے کو، اگر اس کو بولے ایک ایسی دنیا اس کے بعد میں ہے جو اس میں آسمان ہے، زمین ہے، بہت جگہ ہے، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، روڈیں ہوتی ہیں، باغ ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں، محلات ہوتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر بھی جاتے ہیں، پورے ماں کا پیٹ گھوم کے آ کے بولا نہیں میں تو دیکھا کہیں پہ بھی نہیں ہے، مجھے تو نہیں دکھا، تو تجھے دکھیں گا بھی نہیں، یہ بات جہاں کی ہو رہی ہے وہ وہاں کی نہیں ہو رہی جہاں تو دیکھ رہا ہے، یہ تو جب تو دنیا میں جائے گا تب پتہ چلے گا۔ ہاں جب دنیا میں آئے تو بولے ہاری عجیب واقعی، میں تو اسی کو سب کچھ سمجھ رہا تھا، یہ ہے اصل دنیا۔ بولے حشر جو ہے، قبر کی جو زندگی ہے برزخ کی، وہ اس کے مقابلے میں یہ ماں کا پیٹ سے، ماں کے پیٹ کے جیسا ہی ہے، یہ قبر کی زندگی کے مقابلے میں۔ ہر آدمی کو قبر جو ہے نا، اگر ایمان والا ہے تو ایک دنیا کے اتنی دنیا دے دی جاتی ہے قبر میں۔ آپ کو یاد ہوگی روایت کہ جب ایمان والا نیک ہوتا ہے اور اسے حساب کتاب ہو چکا ہوتا ہے، قبر کا حساب کتاب، منکر نکیر کا سوال جواب ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد میں اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ کتنا وسیع کیا جاتا ہے؟ مدہ بصری ہی، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک وسیع کیا جاتا ہے۔ کہاں تک نگاہ جاتی ہے؟ آسمان تک جاتی نہیں جاتی، چاند سورج تک جاتی نہیں جاتی۔ تو علماء نے اس حدیث کی روشنی میں یہ فرمایا ہے کہ قبر میں ایمان والے کی جو دنیا ہے وہ اس دنیا کی اتنی ایک ایک کو دی جاتی ہے، اسی لیے قبر سے نکلنے کے بعد جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس کو کتنی ملے گی؟ اس دنیا کی 10 گنا زیادہ بڑی جنت ملے گی، ادنا سے ادنا درجے، سب سے آخری درجے والے کو، سب سے آخری درجے والے کو جو جنت ملنے والی ہے وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ملے گی۔ تو یہاں سے جب گزرتے ہیں ہم، جاتے ہیں اس دنیا سے، منتقل ہوتے ہیں تو اصلی دنیا میں جاتے ہیں، اس کے بعد کی بڑی دنیا میں، بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، بہت بڑی ہے وہ، اس لیے وہ نئی زندگی ہے، اس لیے وہ زندگی کا آغاز ہے ایک اعتبار سے، کیونکہ وہ ٹچ میں اٹیچ ہے اس دنیا سے بھی، وہ زندگی جو ہے نا وہ اس دنیا سے بھی لگی ہوئی ہے اور آخرت سے بھی لگی ہوئی ہے، وہ دونوں کو چپکی ہوئی ہے، دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اسی وجہ سے اس دنیا میں جانے کے بعد اس دنیا کا اثر ملتا ہے، ہم کر نہیں سکتے کچھ، لیکن کر کے گئے تو اس کا اثر ملتا ہے. ہم چلے جاتے لیکن ہمارا اکاؤنٹ بند نہیں ہوتا, نہ نیکی کا نہ برائی کا, تعلق ہے ابھی بھی. کوئی چیز بھیجے تو جاتی, فاتحہ پڑھے تو جاتی, کھانا کھلا دیے غریب کو ہمارے ثواب کے واسطے تو پہنچ جاتا, کپڑے بنا دیے تو پہنچ جاتا, کنواں کھود دیے ثواب, جتنے پانی پیتے رہتے اس کا ثواب پہنچ جاتا, مسجد بنا دیے بابا کے نام پہ, اماں کے نام پہ, برابر پہنچتے رہتا نماز پڑھنے والوں کا ثواب ان کو, حج کرا دیے برابر پہنچ جاتا, عمرہ کرا دیے برابر پہنچ جاتا, عمرہ کر دیے ماں باپ کی طرف سے پہنچ جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ میری والدہ گزر گئی ہے, اس کی طرف سے عمرہ کر لوں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری والدہ پہ قرضہ ہوتا اور تم اس کی طرف سے ادا کرتے تو ادا ہوتا؟ کہنے کہ برابر ہوتا. تو کہنے کہ یہ بھی ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا. تو وہ جو قبر والی جو زندگی ہے اس کا تعلق اس سے بھی پورا ہے, لیکن ایسا ہے کہ وہاں کا آدمی یہاں پہ عام طور پر آتا نہیں. جو برا آدمی ہے وہ آ سکتا نہیں, جو بھلا آدمی ہے وہ آتا نہیں. یہ فرق ہے, دیکھو ذرا, سکنے کی بات نہیں رہتی اس کے ساتھ, اسی وجہ سے وہ کسی کے بھی قبر میں انخاب میں آ جاتا ہے. نیک آدمی, صحابہ نے آپس میں کہہ لیا نا کہ اگر میں پہلے مر گیا تو میں آپ کے بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا, آپ اگر پہلے مر جائیں تو آپ آ کے بتانا کہ میرے ساتھ کیا ہوا, اب آپ کے ساتھ کیا ہوا. آپس میں بات کر لیتے تھے نا وہ لوگ, اور ہوتا بھی تھا ایسا, اور آ کے بول لیتے بھی تھے. حیات و صحابہ میں واقعات سارے موجود ہیں. تو جو نیک ہے وہ عموماً آتا نہیں, سکنے کا معاملہ نہیں ہے, اور جو برا ہے وہ جیل خانے میں چلا جاتا وہاں کی اصل میں, تو جیل میں جانے والا نہیں آتا, جیل میں جانے والا آ نہیں سکتا. تو اس دنیا سے آدمی تو نہیں آتا, اور اس دنیا وہاں جا کے آدمی کر نہیں سکتا کچھ, سبحان اللہ کا ثواب نہیں ملتا اس کو, نماز پڑھے گا تو اس کا بھی ثواب نہیں, قرآن پڑھے گا تو اس کا بھی ثواب نہیں. حالانکہ بہت سے اولیاء اللہ, بہت سے صحابہ, ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھے گئے, قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنے گئے. خود صحابہ نے بھی بعض صحابہ کی خبروں سے سورہ ملک کی تلاوت کو سنا ہے, روایتوں میں یہ مضمون موجود ہے. ایک صحابی کی خبر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی جنہوں نے سنا جا کے ذکر کیا, آپ فرمایا کہ یہ عذاب سے بچانے والی صورت ہے, عذاب قبر سے بچانے والی صورت ہے. تو وہاں اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, وہاں کوئی نماز پڑھتا ہے, وہاں کوئی سبحان اللہ پڑھتا ہے, اس کا ثواب نہیں ہے, وہ اللہ کی محبت میں کر رہا ہے, اس کو اسی میں مزہ آتا ہے, اللہ پاک نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے. آدمی خود نہیں کر سکتا وہاں پہ, لیکن ایسا سیٹ اپ کر کے جا سکتا ہے یہاں پہ کہ خود نہیں کر رہا لیکن کرنے میں شمار ہے, یہاں جو کرتا رہے گا اس کا ثواب ملتا رہے گا, اکاؤنٹ میں آتا رہے گا اس کے. جو آدمی کسی حسنہ کو جاری کر دے, جتنے لوگ اس پر چلتے رہیں گے, من سن سنتن حسنتن, جو آدمی کسی اچھے طریقے کو جاری کر دے اور اس کے اوپر لوگ چلتے رہے تو اس کو ثواب ملتا رہے گا. فلہ اجرھا واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورہم شیء, اس کا ثواب ملے گا, اور جو اس پر عمل کریں گے ان سب کا ثواب اس کو ملے گا, اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی, یعنی اس کے اس میں سے لے لیا نہیں جائے گا کچھ, کہ تو ثواب آئے نا فلاں آدمی نے کی وجہ سے تو کر رہا ہے یہ کام, لہذا اس کا 10% اس کو, 90% تو رکھ لے, ایسا نہیں ہے, پورا 100% اس کو دے کے اس کو دیا جائے گا. خود کچھ رکھ لینے کی بات نہیں ہے, جو آدمی کام کا ذمہ دار ہے اس کو رکھ لینے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے گاؤں میں قصاب تھا, ابھی بھی شاید قصابوں کی یہی عادت ہے, بکرا کٹانے کو گئے تو بکرا کاٹنے کے بعد میں آدھا دل آدھا کلیجہ اور ایک گردہ رکھ لیتا تھا انہیں, یہ میرا حصہ ہے بولتا تھا, اس کے بعد بقیہ پورا کاٹے سو پیسے الگ لیتا تھا, کاٹے سو مزدوری الگ, لیکن کاٹنے کے اندر دل گردہ اور کلیجی کا ایک حصہ اس کا, کچھ بول ہی نہیں سکتا تھا کوئی بھی, اتنی جمع ہو جاتی تھی اس کے بعد. تو من غیر ان ينقص من اجورہم شیء کا مطلب یہ ہے کہ کرنے والوں کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی, اس کا کچھ پرسنٹیج نکال لیا نہیں جائے گا, پورا دیں گے, اور اس کو بھی دیں گے جس کی وجہ سے یہ کام ہوا, جو سبب بن گیا دین کا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی فقہ پر ان کے فالوور عمل کرتے ہیں, امام مالک ہیں, امام احمد ابن حنبل ہیں, حنبلی لوگ ہیں, مسئلے بیان کیے, اجتہاد کیا قرآن میں حدیث میں, لوگوں کی آسانی کے واسطے مسئلے بتائے, اب جتنے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں سب کا ثواب ان کو مل رہا ہے. کوئی حد ہے؟ کوئی گنتی ہو سکتی ہے اس کی؟ کوئی کیلکولیٹ کر سکتا ہے اس کو؟ نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی کمپیوٹر نہیں ہے ایسا جو ہمارے بڑوں کے نیکیوں کو گن سکے, صحابہ کے نیکیوں کو گن سکے, اولیاء اللہ کے نیکیوں کو گن سکے, مجتہدین کی نیکیوں کو گن سکے, محدثین کی نیکیوں کو گن سکے. ابھی امام بخاری نے بخاری شریف لکھی. اب سارے علماء کو جب تک سند نہیں دیتے جب تک انہیں بخاری نہیں پڑھا, سب سے بڑی کتاب حدیث میں بخاری ہو گئی. یہ پڑھیں گا تو سند ملے گی. پوری دنیا میں جتنے علماء جب سے آئے تیسری صدی کے ہیں انہوں, اب تک جو ہے نا 1200 سال ہو گئے, 1300 سال چل رہا ہے بخاری شریف کو لکھ کے. اب اندازہ فرمائیے کہ جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں لوگوں کو, سمجھا رہے ہیں, علماء عالم بن گئے, اس کے بعد لوگوں کو مسئلے بتا رہے ہیں, محدث کو ثواب مل رہا ہے اس کا, گن سکتا کوئی؟ نہیں گن سکتا, کوئی شمار نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دین دعوت کے کام کی تجدید کے لیے چنا, مجدد بنے دعوت کے. ہر 100 سال میں مجدد آتا ہے امت میں, حضور نے فرمایا. اور یہ مجدد کبھی مطلق ہوتا ہے یعنی سب چیزوں کا ہوتا ہے, اور کبھی جزوی ہوتا ہے کسی ایک چیز کا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ہر 100 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجدد کو پیدا فرماتا ہے. ان اللہ تعالیٰ لیبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا, دین کو تر و تازہ کر دینا. اس میں جو اونچ نیچ گڑبڑ ہو رہی ہے لوگوں کی, لوگوں سے بھول ہو رہی ہے, غفلت ہو رہی ہے, یا لوگ جو ہے نا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے ہیں کام کرتے کرتے, کیونکہ آدمی کام کرتے کرتے کام میں آگے پیچھے کر دیتا ہے, بہت سی غلطیاں عام ہو جاتی ہیں اور پوری کی پوری قوم غلطی کو لیتی ہے. بعض مرتبہ پوری کی پوری قوم غلطی میں پڑ جاتی ہے اور دھیان میں بھی نہیں رہتا, اس کی تجدید کی ضرورت پڑتی ہے. آج دعوت کے کام کو امت بھول گئی, دعوت کی ذمہ داری کو امت بھول گئی, دعوت کا کام نیا ہو گیا. خیر اب نہیں رہا نیا, ہوتے 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 تعارف میں آ گیا, لیکن ایسا بھول گئی تھی جیسے یہ کام ہی نہیں ہوتا. بہت سے کام ہوتے ہیں ایسے جس کو بالکل بھول جاتے ہیں, ذہن میں بھی نہیں رہتا اور پوری قوم میں نہیں رہتا, نہ ان کے علماء میں رہتا, نہ ان کے عوام میں رہتا, نہ ان کے خواص میں رہتا. ایک چیز ہمارے بچپن میں تھی, ہوتے ہوتے اللہ پاک نے اس کو دور فرمایا. میں سناتا ہوں, اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امت میں غلطیاں پنپتی کیسی ہیں اور کیسی سب میں عام ہو جاتی ہیں اور بھول جاتی ہے امت ذمہ داری کو. ہم لوگ سب یسرن القرآن پڑھتے تھے پہلے, ابھی بھی یسرن القرآن کا رواج ہے کہیں کہیں, علی بیتے سے جی محق ہے. اردو میں عربی کو پڑھنا, یسرن القرآن بولے تو کیا ہے, کیا تھا پہلے, اور اردو میں پڑھنا عربی کو, یہ پڑھے سو ہم بھی بعد میں تجوید پڑھ کے تھوڑا صحیح کرے. الف بے تے سے جیم ہے خے, جو خا ہے وہ بھی خا, جو قاف ہے وہ بھی خا, جو زال ہے وہ بھی زال, جو زال ہے وہ بھی زال, جو زا ہے وہ بھی زا, جو باد ہے وہ بھی زا, جو وا ہے وہ بھی زا, طا زا, صاد واد, را زا, دال زال, یہ چاروں الگ ہیں. زال زبر زا الگ ہے, زا زبر زا الگ ہے, وا زبر وا الگ ہے, وا زبر وا الگ ہے, اور معنی بالکل الگ ہوتے ہیں اس کے, بالکل معنی چینج ہو جاتے ہیں اگر چار میں فرق نہیں کرے. اردو میں کہاں فرق ہے, وہ بھی زا وہ بھی زا وہ بھی زا وہ بھی زا. تو ہم لوگ اردو میں پڑھے عربی کو, اسی سے قرآن شریف پڑھتے تھے, کبھی تجوید کا لحاظ ہی نہیں تھا. اور ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا کہ تجوید کا لحاظ ہمارے کچھ نہیں تھا, ویسا نہیں, کس کو بھی نہیں تھا, علماء کے پاس بھی نہیں تھا. عالم بن گیا انہیں, قرآن ایسے پڑھتا تھا علی بیتے سے والا, مدرسوں میں ایسے ہی تھا, مولویوں کے پاس ایسے تھا, حافظ بھی ایسے ہی ہوتے تھے. خوب اچھا یاد ہے, پوری امت میں یہ تھا کہ قرآن شریف کو تجوید سے نہیں پڑھ سکتا, ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے. بچپن میں کیا ہوتا, جیسا انہیں پڑھ دیا اسی پہ خوش ہو جاتے, ارے بھائی چھوٹا بچہ ہے تو تو پتو جیسا بول رہا ویسے ٹھیک ہے, تو اور کیا پسند پڑھیں گا. اب بڑے ہونے کے بعد تو صحیح قرآن پڑھ بول کے بولے تو ارے بڈھے طوطوں کی زبان پلٹتی, کیا بولتا ہوں, طوطا بڈھا ہونے کے بعد اس کی زبان نہیں پلٹتی. بچہ رہتا کہ جس کی زبان سے جو چاہے آپ نکلوا لے سکتے نا بھائی, تو اس سے مشہور ہے بڈھا طوطا بول کے. اب ہم بڈھے طوطے ہو گئے, اب ہماری زبان پلٹتی کیا, تو بڑے ہونے کے بعد میں طوطے بڈھے طوطے ہو گئے بولتے تھے، چھوٹے بچے کو سکھا نہیں سکتے بولتے تھے، اس کی وجہ سے پوری امت میں رواج تھا اسے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علاقے کے لیے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ لیجئے کہ اس کام کا بہت ہی یعنی ان کا اس کا پورا ان کا کارنامہ ان کو جاتا ہے کہ پورے ملک میں اور بہت پورے علاقوں میں رواج ڈالا انہوں نے تجوید سے پڑھانے کا، نورانی قاعدہ جس کو بولتے ہیں نا، تجوید سے. اور بچہ بچپن سے جو صحیح تجوید سے پڑھتا ہے صحیح پڑھ سکتا ہے، وہ تو بچہ ہے، جو پڑھایا وہ پڑھتا، جو نکلوائے وہ نکلتا. جو نورانی قاعدے کے بچے ہیں اپنے سے اچھی تجوید ان کی ہے، اپنے سے اچھے مخارج، کیونکہ بچپن میں جو مخرج بن سکتا ہے وہ سب سے بیسٹ، سب سے اچھا ہے وہ طریقہ. تو ایسے ہی میرے دوستو دین کے اندر بڑی کمزوری آ گئی تھی، عمومی محنت، عوام میں محنت، بے طلبوں میں محنت، چل پھر کر محنت، دعوت اللہ، یہ تقریباً ختم ہو گیا تھا. بزرگان دین اولیاء اللہ کر رہے تھے جزوی طور پر، وہ اس وقت شعور کا وقت تھا، مطلب یہ کہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ پوری خاص طور پر یہ غیر منقسم ہندوستان میں، غیر منقسم بولے تو اس میں سب آ گیا سمجھ جانا، اس میں جو ہے نا بنگلہ دیش بھی آ جاتا، اس میں سری لنکا بھی آ جاتا، اس میں ادھر پڑوس کا ملک بھی آ جاتا، سب آ جاتے اس میں، پورے اس کے اندر جو ہے نا ارتداد کا سیلاب چل پڑا تھا، مرتد ہونے والا سیلاب. تو جو علماء اس وقت تھے ان کو فکر ہو گئی تھی اور وہ لوگ محنتیں شروع کر دیے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جماعتیں بنا بنا کے بھیجنا شروع کر دیے تھے، مگر وہ صرف علماء کی بھیجتے تھے اور اس کا بھی خاص طریقہ تھا. اور وہ بھی چونکہ ابھی اس میں کوئی ایسی اسٹریٹجی پوری وجود میں نہیں تھی، ان جنرل وائس کی حیثیت سے بھیج دیا جاتا تھا، تو کام کا اثر انداز بھی ویسے ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد بنایا اس کام کا، انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا، اس کے اصول وضع کیے، اللہ پاک نے الہام فرمایا، قرآن میں غور کیا، حدیث میں غور کیا. فرماتے ہیں کہ میں نے ابواب الفتن میں غور کر کے یہ سارے اصول نکالے، ابواب السیر میں غور کر کے یہ سارے اصول نکالے جو دعوت کے اصول کہلائے جاتے ہیں. تو اب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، پوری دنیا کے اندر دعوت کا کام زندہ ہو گیا. میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ اب دعوت کا جتنا عمل ہو رہا ہے، جہاں ہو رہا ہے، سب کا ثواب حضرت مولانا کو مل رہا ہے. اب کوئی کمپیوٹر ایسا ہے جو ان کے ثواب کو گن سکے، شمار کر کے بتا سکے کہ اس بندے کو اتنا ثواب ہے، اتنی نمازوں کا ثواب ہے، اتنے روزوں کا ثواب ہے، اتنے حج کا ثواب ہے، اتنے خروج کا ثواب ہے، اتنے صدقات کا ثواب ہے، اتنے روزوں کا، کوئی اندازہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے برزخ کو ایسا بنایا، یہ یہاں سے چلے گیا ایک بندہ، لیکن اتنا زیادہ ثواب اپنے لیے ذخیرہ کر سکتا ہے کہ ہزاروں زندگیاں، لاکھوں زندگیاں جو ہے نا وہ اس کے اکاؤنٹ میں آ جا سکتی ہیں. وہ رہا خود 60 سال، کوئی رہا خود 70 سال، کوئی رہا خود 80 سال، لیکن اگر وہ تھوڑا سا اپنی حکمت عملی سے کام لے، تھوڑا سا غور و فکر سے کام لے، تو اپنی عمر 80,000 سال بنا سکتا ہے. 80 سال کا بڈھا اپنی عمر 80,000 بنا سکتا ہے. وہ کیسے؟ ایسا کام کرو کہ 80,000 لوگ 80 سال تک پورا کام کریں، دین کا، دین پر چلیں، اس کی پوری زندگی آپ کو ملے گی، ثواب ملے گا پورا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسا کام، ایسا طریقہ کار دیا گیا اس امت کو کہ تمہاری عمر چھوٹی ہے، لیکن تم کو ایسی چیزیں دوں گا کہ تم جو ہے نا ہزاروں لاکھوں سال کی عمر اپنی بنا لے سکتے ہو عمل کے اعتبار سے. یہی تو ہوشیاری سیکھنا ہے، یہی تو ہوشیاری کرنی ہے اس دنیا میں کہ ہماری عمر کتنی ہے نہیں معلوم، چونکہ عمر تو طے ہے لیکن اپنے کو نہیں معلوم نا، اس وجہ سے لوگ پٹاپٹ مر رہے ہیں. ان کو اندازہ تھا، کچھ بھی اندازہ نہیں، ایک دن میں دو ایک گھر میں مر جا رہے ہیں. کل ہمارے خاندان میں دو ایک ہی گھر میں مرے، ہمارے ماموں خسر، دونوں بھائی، ایک صبح 7 بجے، دوسرے 2 بجے. جو 7 بجے مرے ان کو زہر سے پہلے دفنا دیا، جو کرونا کے پیشنٹ تھے. جو 2 بجے مرے ان کو مغرب سے پہلے دفنا دیا، انہوں بھی کرونا کے پیشنٹ تھے. لوگ رکھتے نہیں کرونا والے کو، لوگوں کو بلاتے بھی نہیں، بلائے تو لوگ آتے بھی نہیں، اور جانتے بھائی ہم لوگ یہاں سے دعا کر دیتے، بولتے پٹاپٹ مر رہے ہیں لوگ، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کچھ، اپن لوگ کب تک رہیں گے کچھ پتہ نہیں ہے. ابھی تو یہ دوسری لہر چل رہی ہے، تیسری اس سے زیادہ خطرناک ہے بول رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. مگر آدمی اگر چاہے تو ایسی ہوشیاری کر سکتا ہے، اللہ نے ایسی حکمت عملی دی ہے، ایسا کام دیا ہے، ایسی بات دی ہے، ایسے ایسے وقت مقرر کیے، ایسے ایسے اسباب بنائے. شب قدر بنائی نا، کام کر لو تو 1,000 مہینوں سے بہتر عبادت کیوں ہے؟ تاکہ یہ امت چھوٹی عمر کی ہے، اس کو جانا جنت میں سب سے پہلے ہے، تو اس کے پاس زیادہ عمل ہونا ہے، اس کو زیادہ درجے ہونا ہے. کام کچھ بھی نہیں ہے، بڑے کام کرنے والے کو جا کے آپ لقمہ دے رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں. ہم کو ساری انسانیت پر گواہ بنایا گیا ہے. مکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. قیامت تک آدم علیہ السلام سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک جتنے لوگ آئے ہیں سب پر گواہی دینے کے لیے اللہ پاک ہمیں بلائیں گے، امت محمدیہ کو بلایا جائے گا. تو اس امت محمدیہ کا ان سب سے ہائی ہونا ضروری ہے، بڑا ہونا ضروری ہے، عمل کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، وہاں پر پوزیشن ویسی رہنا. تو اس وجہ سے اللہ پاک نے موقع دیے ہیں، موقع ایسے موقع عطا فرمائے میرے دوستو. شب قدر اگر مل گئی تو 80 سال تو ویسے ہی مل گئے آدمی کو، 1000 مہینے سے زیادہ بولے تو 80 سال ہو گئے نا. 80 سال کا مطلب ایک عمر مل گئی، ایکسٹرا عمر ایک رات میں مل جاتی ہے اگر قدر کر لیے تو. اور اگر رمضان اللہ کے راستے میں نکالے آپ تو مل ہی جاتی ہے. کہاں جائیں گے؟ مسجد میں ہی ہیں ہم، صبح سے لے کے شام تک، دن میں بھی مسجد، رات میں بھی مسجد، سر پہ اذان، سر پہ اقامت، نماز پابندی سے ہو رہی ہے، جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، مذاکرے ہو رہے ہیں. اگر پورا ایک منٹ نہیں بھی ہوا تو بہت سا حصہ تو مل جاتا نا شب قدر کا. اور اگر نہیں، جماعت میں جانا نہیں ہوا، ویسے بھی اگر آدمی تھوڑی سی جد و جہد کر کے، محنت کر کے اگر راتوں کے اندر جاگ لیا، سویا نہیں، رخصت لے لیا، چھٹی لے لیا جاب سے، کام سے، کہ بھائی مجھے رات میں عبادت کرنا، ایک عمر پوری کی پوری کما لیتا ہے ایک شب قدر میں. بیت اللہ کے پاس جو آدمی نماز پڑھتا ہے، کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. یہ ثواب کیوں بنائے اللہ تعالیٰ اسے؟ 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. 1,00,000 نماز کب ہونا آپ حساب لگا کے دیکھو، آپ ایک عمر پوری. اور اللہ کے راستے کی نماز کا ثواب اس سے زیادہ ہے، آپ اندازہ فرما لیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انداز دیا ہوئے اس امت کو کام کا کہ عمر اگرچہ اس کی چھوٹی ہے لیکن ذخیرہ اس کے پاس بہت ہو سکتا ہے، ہزاروں لاکھوں سال اپنے اکاؤنٹ میں داخل کرا لے سکتا ہے. ہزاروں لاکھ، جتنے بندوں کو تم نے کما لیا، یہ تمہاری کمائی ہے، جتنے بندوں پر محنت کر کے تم نے کما لیا، اتنے تمہارے سورس آف انکم بن گئے، اتنے شٹر بنا لیے، ملگیاں، اتنے ملگیاں تمہارے ہیں، کرایہ آ رہا برابر. کتنے ہونا ملگیاں؟ ارے جتنے مل گئے اللہ کی نعمت، اللہ کے دینے، بس بول کے بولتا ہی نہیں آدمی. ایک جنگل اگر سونے کا مل گیا تو ابن آدم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بتا دوسرا جنگل مل جانا، دوسرا جنگل بھر کے اگر سونا مل گیا، بس بھائی کیا کروں میں، ایسا نہیں بولتا وہ، انہیں بولتا تیسرا مل جائے، کیا کرتا، مرے تک بھی کھائے تو بس نہیں، مل گیا تو اچھا ہے، کیا پتا کیسے حالات آ جائے، چھن جائے، دے دینا پڑ جائے. آدمی کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی. 1,00,000 والے کو 2,00,000 کی فکر ہے، 2,00,000 والے کو 10 کی فکر ہے، 10 والے کو 10 تھوڑے دکھ رہے ہیں 20 کی فکر ہے، 20 والا کروڑ پتی بننے کے چکر میں ہے. کروڑ پتی بھی بن گیا تو 1 کروڑ سے کیا ہوتا ہے، ایسا بول رہا آدمی. 10 کروڑ سے کیا ہوتا ہے، 50 کروڑ، 50 سے کیا ہوتا ہے، 100 کروڑ میں تو ایک منسٹر بک رہا، 100 کروڑ ہونا پڑتا. ارے 100 کروڑ بھی کچھ بھی، کوئی حد ہی نہیں ہے آدمی کی کمائی کی، کوئی حد نہیں ہے اس دنیا میں. اصل میں روح کی تلاش ہے، وہ روح کی پیاس ہوتی ہے قسم کی، جو پتہ نہیں ہے اس کو کہ روح کی اصل پیاس بجھے گی کہاں سے، وہ ادھر ادھر منہ مارتا رہتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کچھ ایسا نظام ہے میرے دوستو کہ حق تعالیٰ نے دیا اگر سے تھوڑا ٹائم اس دنیا میں رہنے کا، لیکن اگر آپ چاہیں تو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بے حساب طریقے سے کما کے لے جا سکتے ہیں. اتنا ثواب، اتنا ثواب کہ بس اس کا ثواب لکھتے لکھتے فرشتے بھی تھک جائیں. اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہے. دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کی رقومات جو ہے نا، ایسی جمع ہیں کہ اس کا گننا مشکل ہے، اور ایسی جمع ہیں کہ کوئی کسی کو نہیں معلوم ہے کہ انہیں رکھا کہاں ہے. ایسے ایسے بینک ہیں دنیا میں کہ وہاں رکھ دیتا لے جا کے، اور پوری وہاں کی اکانومی اسی سے چل رہی ہے آرام سے، اور بولا بھی نہیں مرنے، سڈنلی مر گیا، پورا کا پورا دوسروں کا ہو گیا، کمایا اتنا لپا ڈپی کر کے، چوریاں، رشوت، اس سے اس سے، دھوکہ وغیرہ کے ذریعے سے پھر اس کے بعد میں دوسروں کو دے کے نکل گیا. دوسرے ملک ملک کے ملک چل رہے ہیں ایسا, ملک کے ملک اسی پہ چل رہے ہیں, لوگوں کے لپا ڈپی کے پیسوں پہ وہاں رکھا لے آ کے چھپانے کے واسطے, مر گیا کسی کو دے بھی نہیں سکا. وہ لوگ لے بھائی, جب کوئی لینے والا نہیں ہے تو ہمارا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی چیز غائب نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ لطیف اور خبیر ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, ذرہ برابر خیر دیکھے گا, میں برابر اس کو دکھاؤں گا, چھپ نہیں سکتا وہ. اللہ میاں بھولتے نہیں, چیز ضائع نہیں ہوتی. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا, الا یہ کہ توبہ کر کے صاف کر دے. توبہ کر کے معاف کرا دیا, اکاؤنٹ صاف کرا دیا تو وہ نہیں رہے گا باقی وہاں پہ, وہ بالکل صاف ہے. جو برائی کی گئی تھی, جو لکھی گئی, جب بندہ توبہ کرتا ہے سچی تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو وہاں سے مٹا دو, تو وہ دفتر سے مٹا دیا جاتا ہے وہ. مگر ایک بات عجیب ہے, وہ یہ ہے کہ مٹا دیے نا تو لکھتے لکھتے بیچ میں مٹا دیے پھر اس کے بعد لکھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ تھی. وہ بھی ایک قسم کا ثبوت ہے کہ گڑبڑ تھی, مولانا صاحب یہاں کچھ حرکت کرے تھے پھر مٹا دیے توبہ کرنے سے بول کے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پھر نیکی لکھاتے ہیں تاکہ برابر لکھا ہوا رہے. یہ ستاری اللہ پاک کی, کہ میرے بندے کے لیے ستاری یہ ہے کہ جو جو بیاض جو سفیدی رہ گئی نا اس کو مٹانے کے بعد, تو وہ کل کے دن سامنے آئے گا لوگوں کے, تو شرمندگی ہوگی کہ یہاں کچھ گڑبڑ کرے سو ہے مولانا بول کے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ وہاں پر نیکی لکھ دی جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور شان ہے. تو اس لیے میرے دوستو تیسرا جو مرحلہ ہوتا ہے قرآن پاک میں زیادہ تر بیان کرنے کا, وہ یہی ہے کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہاں ہر انسان کو جانا ہی جانا ہے, اس کی تیاری کرنا ہے, اور اس کی تیاری کے لیے اس دنیا میں جو کام ہے نیک وہ کرنا ہے. اور نیک کاموں میں درجہ بندیاں بہت ہیں, نیک کاموں کی درجہ بندیاں بہت ہیں. یہ بھی نیک ہے, یہ اس سے بڑا نیک ہے, وہ بھی نیک ہے, یہ اس سے بڑا ثواب کا کام ہے, وہ بھی ثواب کا کام ہے, یہ اس سے بڑا ثواب کا کام ہے, وہ بھی ثواب کا کام ہے, یہ اس سے بڑا ثواب کا کام ہے. اب آدمی کی سمجھداری پر ہے کہ وہ انتخاب کرے کہ میرا وقت کہاں پر لگے اور میرا مال کہاں پر لگے. دوسرے ثواب کے جو کام ہیں اس میں بھی محروم نہیں رہنا, حصہ اس میں بھی لے لینا, چرانے کا اٹھانے کا چھوڑنا اس کو بھی نہیں ہے, کیونکہ کس کو قبول کر لیں گے وہ, کس پر بخشش کا فیصلہ فرمائیں گے بول نہیں سکتے. بس اپنا ایک بھی نالہ اگر پہنچے وہاں, گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم, بہت سے نالہ و فریاد, بہت سے شکوہ شکایات, بہت سی گزارشات کرتے ہیں, لیکن اگر ایک بھی گزارش قبول ہو گئی کام بن گیا. اصل تو بخشش ہو جانا ہے, معاف کر دیا جانا ہے, مغفرت کا پروانہ مل جانا ہے, جہنم سے بچ جانا ہے, جنت میں داخلے کا اعلان ہو جانا ہے, کہیں پہ بھی ملے چاہے جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ مل جائے مگر جنت مل جائے. تو اس لیے جو خیر کے جو کام ہیں وہ چھوڑنے نہیں ہیں, ہر خیر کے کام میں حصہ لینا ہے. بعض مرتبہ مدرسوں کے چندے والے لوگ آتے ہیں, ایک آیا, دو آیا, تین آیا, چار آیا, پانچ آیا, ارے کیا ہے بھائی صبح سے شام تک یہ آدمی زیچ ہو جاتا ہے. زیچ ہونے کا نہیں ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ 25 آدمی آئیں گے, آپ اپنے ایک روپے کے 25 حصے کر لو, 100 روپے کے 25 حصے کر لو, 1000 روپے کے 25 حصے کر لو, مگر مینیج کرو, کسی کا برا مت مانو, کیا پتہ کس کو دینے کی صورت میں بخشش ہو جانے والی ہے اپنی, کہ اس مدرسے میں کس طرح کی خدمت انجام دی جا رہی ہے, کہاں کے لوگ کتنے مخلص ہیں, کہاں کا پڑھنے والا بچہ کیسا بن جائے گا, بول سکتے کچھ آپ. مسجد والے آ رہے, یہ بھی مسجد والے, وہ بھی مسجد والے, وہ بھی مسجد والے, ارے کتنی مسجد بناتے ہوئے دے دو, پتہ نہیں کہاں کا مصلی تمہارا کام بنا دے, کس آدمی کا سجدہ جو ہے وہ تمہیں جنت میں پہنچا دے. سجدہ اس نے کیا لیکن آپ کی بنائی ہوئی مسجد میں کیا, اللہ پاک فرمائیں گے کہ جاؤ آپ نے سہولت دی تھی, نماز پڑھنے کا موقع آپ کی طرف سے ملا, اس کو آپ کی سہولت فرمانے سے ملا. اس لیے خیر کے کاموں میں آدمی کو سب میں حصہ لینا ہے, مینج کرنا ہے, لیکن جو اصل فوکس کرنا ہے, جس پر بے تحاشا مال لگانا, جس پر بے تحاشا وقت لگانا, صلاحیت لگانا, کیونکہ یہ دنیا ہے ہی آخرت بنانے کے واسطے. میری اور آپ کو کرنا کیا ہے, اصل آخرت بنانے کے لیے ہی دنیا ہے, مال کہے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے مال ہے. جو ہم کماتے ہیں کہے کے لیے کماتے ہیں، آخرت بنانے کے لیے ہی کماتے ہیں. جو ہمارے ہم بیوی بچوں پر خرچ کریں گے تو آخرت بنانے کے لیے ہی کریں گے، چونکہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. اپنے اوپر خرچ کریں گے تو آخرت بنانے کے لیے ہی خرچ کریں گے، کیونکہ ان لنفسی کا علی کا حق، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جب اپنے اوپر خرچ کریں گے آخرت بنے گی اس سے. بیوی بچوں پر خرچ کریں گے آخرت بنے گی اس سے، ضرورت مند انسانوں پر خرچ کریں گے آخرت بنے گی اس سے، اللہ کے دین کی حیات کے لیے خرچ کریں گے آخرت بنے گی اس سے. ہمارے مال کے مصرف چار ہوتے ہیں. ہر آدمی جو کماتا ہے تھوڑا یا زیادہ، وہ چار جگہوں پہ خرچ کرنے کا ہے، پانچویں جگہ نہیں کرنے کا ہے. ایک اپنی ضرورت پہ خرچ کرو، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، سواری کے لیے، مکان کے لیے. اپنا ذاتی مکان بنانا کوئی برا نہیں ہے، اپنی گاڑی رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے، اپنے کپڑے ہونا چاہیے، کھانا پینا ہونا چاہیے. بیوی بچوں پر خرچہ کرنا ہے، جو اللہ نے دیا اس میں بیوی بچوں پر خرچہ کرنا ہے، تنگی نہیں کرنا ہے. جو بیوی بچوں پر خرچہ ہوتا ہے اس کا صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور ضرورت مند انسانوں پر، مسلمانوں پر بھی، غیروں پر بھی، حتیٰ کہ ضرورت مند اگر جانور ہے تو اس پر بھی. کوئی کتا بھوکا ہے، کوئی بلی بھوکی ہے، تڑپ رہی ہے، بیمار ہے، خارش ہو گئی ہے، اس کو چل پھر نہیں سک رہا ہے، پیاسا ہے، اٹھ کے جا کے پی نہیں سکتا ہے، پانی پلا دیا اس کو، کھانا کھلا دیا اس کو، دوا لگا دی اس کی پیٹ پہ، ہلدی لگا دی پیٹ پیس کے، بڑا کام ہے یہ. جو بھی اللہ کی جاندار مخلوق پر رحم کرے گا، انسان کوئی بھی ہو، رحم اللہ پاک اس پر رحم کرے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. وہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. زمین والوں پر رحم کرنا. ایک پیاسے کتے کو فاحشہ عورت نے پانی پلا دیا، اللہ نے فرمایا کہ جب تو مخلوق ہو کے مخلوق پر رحم کرنا جانتی ہے تو ہم خالق ہیں، ہم ارحم الراحمین ہیں، جاؤ سارے تمہارے سارے پاپ دھو دیے، سارے گناہ معاف کر دیے. پیاسے کتے کو بھی پانی پلانے پر گناہ معاف کر دیے گئے، مغفرت کر دی گئی، اور بلی کو باندھ دینے پر، کھانا پینا نہیں ہو سکا، خود بھی کھانا نہیں دیا، چھوڑا بھی نہیں تاکہ کھا سکے، اللہ پاک نے پکڑ لیا. مخلوق پہ ایسی تنگی، ایسا ظلم، ایسی سختی، ایسی بے احتیاطی، پکڑ آ گئی. تو ضرورت مند انسانوں پر خرچ ہونا، خاص طور پر مسلمانوں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مقروضوں پر، محتاج و ضرورت مندوں پر. کتنے اپنے قریب کے لوگ ہیں جن کے پاس دوا دارو کے لیے پیسوں کی تنگی ہے، کون ہے ان کی فکر کرنے والا؟ اپنا فرض ہے، اپنا کام ہے. چوتھا جی، چوتھی جگہ جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا. جو مال ہے میرے دوستو آخرت بنانے کے لیے. جب زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم جو کما رہے ہیں نا اس میں سے کتنا خرچ کرنا. ویسے اللہ نے کہا مادہ ينفقون، دوسرے پارے میں چھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قل العفو، آپ ان سے فرمائیے کہ جو تمہارے خرچے سے بچ جائے وہ خرچ کر دو، جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے، ضرورت پوری ہو گئی نا، اس کے بعد جو بچ گیا اس کو پورے کو لگا دو. ویسے اللہ نے کہا مادہ ينفقون قل العفو. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ پاک تمہارے سامنے احکام اسی لیے بیان کرتے ہیں، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم فکر کر لو دنیا اور آخرت کی. جو مال تمہیں دیا گیا ہے نا، اسی سے تم کو دنیا میں بھی کام کر لینے کا ہے اور آخرت بھی اسی سے بنا لینے کا ہے. آخرت میں الگ پیسہ ملنے والا نہیں ہے، حساب سے دیتے نا بتا وقت، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا. تو آخرت میں جانے کے بعد دنیا میں چونکہ 50-60 سال ہی تھے اس لیے وہاں پہ اتنا دے رہا ہوں تیرے کو. آخرت بنانے کے بعد چونکہ آخرت میں 50 ارب 50 خرب سال بھی کم ہیں، اس کے حساب سے میں تیرے کو ایک گھر بھر کے دے دیتا ہوں، یہ لے جا. نہیں، جو یہاں پر دے دیا گیا ہے اسی سے دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرنا ہے. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. میرے دوستو اس لیے جو دین کے جو کام کرنے کا ہے نا آدمی کو، اپنی جان اور اپنے مال سے، اس میں درجے ہیں. سوچنا یہ ہے کہ میں سب میں حصہ لیتے ہوئے اصل زیادہ فوکس کس کو کروں اور کس میں زیادہ سے زیادہ اپنا مال لگاؤں اور وقت لگاؤں، کہ وہ اللہ کے یہاں میرے لیے کام بنا دے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جب زندگی شروع ہو میری جہاں سے، تو وہاں سے جو ہے نا میرا وہ حساب شروع ہو جائے گا۔ برزخ کے بارے میں بتا رہا تھا میں کہ اس کا تعلق جیسے دنیا سے ویسے ہی آخرت سے، وہ دونوں کو لگ کے ہے وہ چیز۔ مرنے کے بعد کا جو پہلا مرحلہ ہمارا ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہاں سے بھی لگا ہوا ہے، وہاں سے بھی لگا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے جنت کا بستر آ جاتا، جنت کی کھڑکی کھل جاتی، وہاں سے جنت کی ہوائیں آنے لگ جاتی، اس کی خوشبوئیں آنے لگ جاتی ہیں، یہ قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو ابھی جنت میں جاتے نہیں اپن، جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، ابھی جنت میں جاتے نہیں، جنت کا بستر آتا ہے۔ تو آخرت کے جو احوال ہیں وہ بھی ادھر آنا شروع ہوتے، دنیا کے جو اعمال ہم کر کے گئے تھے وہ، اور جو لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی ادھر سے جاتی ہیں۔ اب وہاں جب پہنچنی ہوتی ہیں چیزیں، تو اس پہنچنے کو ایسے انداز میں کرنا ہے اپنے لیے، اپنی طرف سے، کہ ہم ہزاروں لاکھوں سالوں کی کمائی لے کے جا سکتے ہیں بہت چھوٹی سی عمر میں اور بہت چھوٹے سے مال میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمجھایا ہے باضابطہ، اے ایمان والو، ایک کاروبار ہم آپ کو بتانا کیا، اگر آپ چاہیں تو ایک کاروبار ہم آپ کو بتا سکیں، ایک بزنس، ایک تجارت ہے۔ پہلا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ تکلیف دینے والے عذاب سے نجات مل جائے گی، عذاب سے بچ جائیں گے، اصل یہ ہے کہ آدمی مصیبت سے بچ جائے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سارے گناہ دھل جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ باغ جنت میں ملے گی، اور ایسے اس کے اندر اکرام کیا جائے گا تم کو کہ جس کو تم نے نہ سنا ہوگا نہ سوچا ہوگا، اور عالی شان مکانات ہوں گے، تمہاری پسند سے بہت زیادہ کے مکانات، تم سوچ بھی نہیں سکتے، پسند بھی نہیں کر سکتے، اس سے بھی زیادہ اچھے پسند آ جائیں گے۔ دیکھ، ایک ایک موتی کا ایک ایک محل، اور بے حساب محلات، ایک ایک محل کے اندر ستر ہزار دروازے، 70,000 دروازوں والا گھر دیکھے کبھی آپ یہاں پہ؟ اور وہ بھی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی والا، اور وہ بھی ایک خالص موتی والا، نہیں دیکھ سکتے یہاں پہ، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب تو اللہ نے فرمایا کہ ایک کاروبار میں تم کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ، پہلے ایمان سیکھو، ایمان پکا کرو، اور اس ایمان کے پکا کرنے کے ساتھ جان اور مال کو میرے راستے میں خرچ کرو، میرے راستے میں دین کی حیات کے لیے، اشاعت کے لیے، میرے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے جو تم وقت لگاؤ گے، اس وقت کو میں اپنے کاروبار میں تمہارے لکھ لوں گا، کہ تمہارا یہ وقت میرے بزنس میں ہے، میری کمپنی میں ہے، 4 مہینے اللہ پاک کے خزانے میں۔ ہم تو 4 مہینے دیکھے آگے، مگر جو وقت آدمی کا لگ جاتا ہے نا، مجھ سے پیسے بنتے رہتے ہیں، اور جو مال لگ گیا 4 مہینے میں، 1,000, 2,000, 5,000, 10,000، بڑی جماعت میں گئے، بیرون کی جماعت میں گئے، 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزنس میں، کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں آپ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ کاروبار ہے، حل عدالکم علیٰ تجارہ، تجارت کیوں فرمایا، اور اللہ کی تجارت، جس تجارت میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، ضائع نہیں ہوتی، کمپنی کبھی بیٹھتی نہیں، کمپنیاں سو جاتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی کمپنی کبھی بیٹھتی نہیں، سوتی نہیں، جو لگ گیا پیسہ لگ گیا۔ اس دنیا کے اندر ان کی کمپنی ختم بھی ہو گئی، یعنی دین کا کام ختم بھی ہو گیا، تو ان کی کمپنی ایسی ہے کہ اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی، وہ پیسہ ضائع بھی نہیں ہوتا، وہ رہتا برابر۔ اس کو اللہ نے تجارت کیوں فرمایا؟ اس کو تجارت اللہ نے یوں فرمایا ہے میرے دوستو کہ اس سے جو خیر وجود میں آئے گا، اس پورے خیر کو تمہارے حصے میں ڈالیں گے۔ جتنے لوگ نماز پڑھیں گے تمہاری اس 4 مہینے کی محنت سے، مثال کے طور پر، تو جتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، تو ہر نمازی کے 10 منٹ، ایک ایک نماز کے، نماز پڑھ کے آگے 10 منٹ میں پڑھ لیتا آدمی کم سے کم، ہر روز 10 منٹ کے 50 منٹ ہو گئے، اور اس کے ساتھ سنت بھی پڑھتا ہے آدمی، نفل بھی پڑھتا ہی ہے آدمی، کئی گھنٹے ہو جاتے ہیں اس میں، دوسرے دن کا بھی ہوتا، تیسرے دن کا بھی ہوتا۔ تو یہ وہ اپنی عمر میں جتنی نمازیں پڑھتا رہا، آپ کے وقت میں شامل ہو رہے ہوں، تو تجارت ہوئی نہیں ہوئی، اور وہ جتنے صدقہ اور خیرات کر رہا ہے آپ کے مال میں شمار ہو رہا ہے، وہ تو تجارت ہوئی نہیں ہوئی ہے۔ ہزاروں لاکھوں روپے وہ خرچ کر رہا ہے، آپ کے مال میں شمار ہو رہا ہے وہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال خرچ کرو تو ایسی حکمت عملی سے کرو، ایسی سوجھ بوجھ سے کرو، ایسی سمجھداری سے کرو کہ اس مال میں اضافہ ہی ہوتا رہے، چاہے تم مر جاؤ، مرنے کے بعد بھی تمہارے مال میں اضافہ ہوتا رہے، یعنی تمہارا عمل اس دوسرے کا جو عمل ہے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، اور اس دوسرے کا جو عمل ہے وہ آپ کے مال سے وجود میں آیا لہذا آپ کے مال کی ترقی ہو رہی، آپ کے وقت سے وجود میں آیا لہذا آپ کے وقت کی ترقی ہو رہی. تو آپ تو 4 مہینے ہی لگائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 4,000 مہینے ہوں، 4,00,000 مہینے ہوں، کہ 4,00,000 مہینے اللہ کے راستے کے ہیں، 4,00,000 مہینوں کا ثواب اس کو مل رہا ہے. ایسی درست دوستوں کا ترقی کرنے کی، اس لیے اصل آخرت کمانا ہے، یہ دنیا کی زندگی آخرت کے ہی لیے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئے گا آدمی وہ وہاں کاٹے گا. گندم از گندم برویت جو زجو عزم کافات عمل غافل مشو، گیہوں سے گیہوں اگتا ہے اور جو سے جو اگتا ہے، مکافات عمل سے غافل مت ہونا. اچھا کام کرو گے تو اچھا کاٹو گے، برا کام کرو گے تو برا کاٹو گے وہاں پر. تو وہ چیز ہماری صحیح ہو جائے تو آخرت کا مضمون بہت ہے قرآن پاک میں، جگہ 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 حق تعالی شان ہو مجھے اور آپ کو آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، آخرت کے اعمال میں مشغول کرتے ہیں، لگاتے ہیں. تو قرآن پاک پڑھنے کی جو ترغیب رمضان میں خاص طور پر جو دی جاتی ہے وہ اسی لیے دی جاتی ہے کہ آدمی کا ذہن اللہ کی طرف جائے، رسول کی طرف جائے، آخرت کی طرف جائے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ تر قرآن پاک میں واقعات بیان کرتے ہیں، قصے بیان فرمائے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر جب بھیجے تو پیغمبروں نے جو بات کی لوگوں سے تو لوگوں نے کیا ان کو جواب دیا، لوگوں کا رسپانس کیا تھا، ماننے والے کچھ تیار ہوئے، نہیں ماننے والے کچھ تیار ہوئے، ماننے والوں کا کیا طریقہ کار رہا، نہیں ماننے والوں کا کیا طریقہ کار رہا، اور پھر ماننے والوں کا کیا انجام ہوا اور نہیں ماننے والوں کا کیا انجام ہوا، اس کو قرآن پاک میں بیان کیا جاتا ہے بہت. اور اس کے اندر جو جزوی واقعات ہوتے ہیں، جو واقعہ پیش آیا جب اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس واقعے میں بے شمار سبق کے پہلو ہوتے ہیں، عبرت ہوتی ہے اس میں، سبق ہوتا ہے ایمان والوں کے واسطے. اچھا ایسا کرنے سے ایسا ہوتا، اچھا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، چونکہ زندگی میں آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ کب کب اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تکوینی نظام کے تحت میں چیزوں کو لے کر آتے ہیں، گھیرتے ہیں. دیکھنے کے اعتبار سے تکلیف دہ واقعہ پیش آ گیا مگر اس میں سے خیر نکلتا ہے، دیکھنے کے اعتبار سے اپنی غلطی چھپ گئی لیکن اس میں سے شر نکل کے آ جاتا ہے. واقعات سے اللہ پاک اس بات کو کھولتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں اندازہ کر سکیں کہ اگر میں نے غلطی کی اور وہ چھپ گئی تو یہ مت سمجھنا کام بن گیا، نہیں اس کی پکڑ آ جائے گی، اگر اس کی تلافی نہیں کر لی گئی اس کی پکڑ سامنے آ جائے گی. اور اگر کوئی تکلیف مجھے پیش آ گئی اور اندازہ نہیں تھا، اندازہ نہیں ہوتا، غیر اختیاری طور پر حالات آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، غیر اختیاری طور پر آدمی پھنس جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے کیسے اس کو نکالتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا تھا. غلطی ہو گئی، غلطی میں سے بعض اوقات اچھا ہی نکل کے آ جاتی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب فرعون کے محل میں بڑے ہو گئے، وہ نوجوان ہو گئے، طاقتور ہو گئے، اور چونکہ شاہی محل میں رہتے تھے تو بہت ایکسرسائز وغیرہ بھی کرتے تھے ہوں گے، زبردست باڈی بلڈر ہو گئے تھے. نکلے شہر میں دوپہر کے وقت میں، دو آدمیاں لڑ رہے تھے، ایک ان کی قوم کا تھا اور دوسرا فرعون کی قوم کا تھا، ایک قبطی تھا ایک نبتی تھا، وہ دو قومیں تھیں. وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ وہ جو نبتی ہے، قبطی جو ہے نا، وہ ظلم کر رہا ہے اس پر، ہماری قوم کے آدمی پر. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کر دی. مدد کیا کی، وہ ظالم کو ایک مار دیا گھوسا، فوکزہ موسیٰ، ایک پنچ اس کو لگا دیا. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کا پنچ تھا، وہ ایک ہی مار میں مر گیا. وہ فوکزہ موسیٰ فقضا علیہ قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین. اے کمبخت شیطان بیچ میں آ گیا ہے، اس نے کچھ کام کر دیا یہاں پہ. موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی اللہ سے، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ. اتفاق کے بعد دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام جب بازار میں جا رہے تھے، وہ آدمی جو ان کا تھا نا پھر ایک سے لڑ رہا تھا، پھر ایک قبطی سے اس کی لڑائی ہو رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کو دیکھ کے غصہ آیا، غصہ آ کے تیرے ہی کچھ گڑبڑ ہے، بنی اسرائیل والے کو بولے تو گڑبڑ دکھ رہا، کل اس سے لڑ رہا تھا آج اس سے لڑ رہا، بول کے اس پہ مارنے کو گئے، ایک ہاتھ اس کو مارنے کو گئے تو انہیں کل کا ہاتھ دیکھ چکا تھا دوسرے پہ، دیکھا تھا نا. بات چھپی ہوئی تھی, کون مارا پتہ نہیں چل رہا تھا. لیکن جب دوسرے دن اس کو مارنے کو گئے, کہنے لگے موسیٰ کل اس کو مار دی جیسا آج میرے کو مار دیتے, تم بول دیا. ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس, آپ اس کا ارادہ کر رہے تھے کہ مجھے آپ قتل کر دیں جیسے آپ نے کل اس کو قتل کر دیا. وہ لڑائی ختم ہو گئی, ہنگامہ ہو گیا کہ وہ کل کے جو قاتل ہیں وہ موسیٰ ہی ہیں, کل کا جو مرڈر ہوا تھا اس کے موسیٰ ذمہ دار ہیں, بلکہ بات مشہور ہو گئی. وہ بات فرعون تک چلی گئی, پولیس تک چلی گئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پکڑ میں, مطلب یہ کہ ان کے خلاف وارنٹ جاری ہو گیا گرفتاری کا. تو ایک بہت ہی نیک بھلا آدمی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ان الملا یأتمرون الیک, لوگ مشورہ کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے اور میں آپ کے لیے ہمدرد اور خیر کا ہوں, آپ یہاں سے بھاگ جاؤ. فخرج انک, فخرج, یہاں سے چلے جاؤ, نکل جاؤ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھاگ کے نکلے تو فرعون کے محل سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نکالا. یہاں اچھے پھل رہے تھے نا, مزے میں تھے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں آئے سکتے وہ بہت سنے ہوئے اپن. موسیٰ علیہ السلام کی امی جو ہے نا تابوت میں ڈالی, اس کے بعد صندوق جو ہے نا پانی میں بہتے 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 فرعون کے گھر میں گیا, یہاں تک تو بہت سنتے رہتے نا اپن. موسیٰ علیہ السلام وہاں بڑے ہو گئے. اب وہاں بڑے ہو گئے وہیں رہے تو جو اللہ کا پلان ہے سمجھ رہا نا, وہ سامنے آنے کا ہے نا, اس کی صورت کیا ہونا, اللہ میں اس کی صورت یہ کرے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے بھاگنے کا نظام بنائے, جانے کا بھی نہیں بھاگنے کا, ایسے ویسے بھی نہیں, خفیہ طریقے پر. اور موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے گئے 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 جتنی دور جا سکتے تھے گئے. فرعون کی مملکت سے باہر جانا ہے, اس کی پکڑ سے باہر جانا ہے. وہ ایک جگہ جا کے کھڑے ہو گئے. اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو غیبی نظام چل رہا ہے وہ دیکھیے اب کیسا ہوا. پہنچے تو پہنچے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کنویں پہ لوگ پانی پلا رہے تھے اور اپنے اپنے پانی بھر رہے تھے اپنے جانور. اتفاق کی بات, موسیٰ علیہ السلام کو بھی پانی پینے کی ضرورت تھی تو وہ بھی پہنچ گئے تھے. وہاں دو لڑکیاں تھیں اور وہ ایک طرف کو ٹھہری ہوئی تھی, اور جو ہٹے کٹے نوجوان ہیں نہ تو بچوں کو پانی لینے دے رہے وہ, اور نہ خود ان کو دے رہے کہ لے لو تمہارا پانی لے کے تم چلے جاؤ, نہ ہٹ رہے کہ وہ لے جا سکے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ان کے دل میں رحم آ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیا خیال, یہ معاملہ صحیح نہیں ہو رہا, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ بچیاں ٹھہری ہوئی ہیں اتنی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں اور کوئی ان کو پانی لینے دے رہا ہی نہیں. تو انہوں نے جا کے ان سے پوچھا کہ قصہ کیا ہے تمہارا, تو کہنے لگے ہمارے باپ بوڑھے ہیں, ہمارے گھر میں کوئی پانی لانے والا نہیں ہے, ہم ہی کو پانی لینے آنا پڑتا ہے. اب جب یہ سارے لوگ پانی لے کے چلے جائیں گے تب ہماری باری آئے گی, اس کے بعد ہم پانی لیں گے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سے پانی کھینچ کے ان کا پانی دے دیا, پانی بھر کے ان کا پانی دے دیا, پھر وہ چلی گئی. اور موسیٰ علیہ السلام پانی نہیں پی کے, کھانا نہیں کچھ نہیں, جو پانی مل سکتا تھا وہ پی لیا, درخت کے پاس جا کے لیٹ گئے, وہاں پہ بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یا اللہ جو آپ خیر نازل فرمائیں اس کا میں محتاج ہوں, ضرورت مند ہوں اس کا, کچھ خیر کی شکل بنا دیجئے. وہ تو اللہ میں ہی لے کے آئے تھے, اللہ تعالیٰ ہی کا تو نظم تھا نا وہ پورا کا پورا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. خدا کی کرنی یہ ہے کہ وہ دونوں بچیاں جا کے بابا سے یہ ذکر کرے, بوڑھے باپ سے, کہ ایک نوجوان بچہ ہے انتہائی نیک معلوم ہوتا ہے, آنکھ اٹھا کے تک نہیں دیکھتا, لیکن اس نے ایسا ایسا کیا ہے, آپ ایسا کریں کہ اس کو اس کی مزدوری دیں, اجرت دیں اس کو جو اس نے ہماری خدمت کی ہے. تو بوڑھے آدمی نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اس کو بلا کے لاؤں. ایک بچی آئی وہ کہنے کے ابا بلا رہے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو انتظار میں تھے کہ کوئی ٹھکانہ ملے کہیں جاؤں میں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے, وہاں جانے کے بعد میں دیکھا تو وہ پیغمبر تھے حضرت شعیب علیہ السلام, وہ حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں. وہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام. ان دونوں بیٹیوں نے یہ بھی کہا کہ ابا جان ایسا کریں کہ آپ ان کو اجرت دیں. تو ابا جان کے ذہن میں آ گیا کہ اجرت تو خیر اجرت ہی ہے, اجرت بھی دے دوں گا ان کو, لیکن یہ بندہ تو خاص الخاص ہی ہے, حالات سے اندازہ ہو جاتا ہے, پیغمبر کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا بننے والا ہے, اور وہ تو خود ہی پیغمبر تھے. انہوں نے فرمایا کہ بھائی ایسا کرو, ہم اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کر دیتے ہیں, مگر آپ کو 8 سال ہماری بکریاں چرانا پڑیں گا مہر میں. الا انت اجرنی ثمانیہ حجج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ, اگر آپ 10 سال پورے کر دیے 2 سال مزید تو یہ آپ کی طرف سے مرضی آپ کی، لیکن 8 سال تو حصہ ہے، یہاں پہ آپ کو بکریاں چرانا پڑے گا، اس کے عوض میں میں اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کر دیتا ہوں، آپ تیار ہیں کیا؟ تو 8 سال کی نوکری مل گئی، چھوکری بھی مل گئی، شادی بھی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی اور 8 سال کی نوکری بھی پکی ہو گئی، تو وہی موسیٰ علیہ السلام رہ گئے۔ اصل اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے پاس سے ہٹانا، لے کے جانا، چونکہ اس زندگی اس پورے سیٹ اپ کو توڑنا تھا، سمجھ میں آ رہی بات؟ غیبی نظام کیسا رہتا ہے اللہ پاک کا، حالات ہمارے کیسے رہتے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہم کسی چیز سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اس میں سے کوئی خیر نکلنے والا ہے، ہمارے حالات کچھ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں اس میں سے کوئی خیر نکلنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب 8 سال رہے تو 8 سال 10 سال رہے پورے، کیونکہ نبی تھے وہ پورا کیا انہوں نے 10 سال کا وقت، تو 10 سال ہونے کے بعد میں انہوں نے اجازت لی اپنے خسر صاحب سے کہ میں اپنی گھر والی کو لے کے اپنے خاندان میں جانا چاہتا ہوں، اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، وہاں والدہ سے ملنا ہے، بہن ہے، یہ ہے، وہ بھائی ہے، ان سے ملنا ہے، اجازت دے دی حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جب حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام لے کے نکلے اپنی گھر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گھر والی کو لے کے نکلے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو ان کے نکاح میں تھی ان کو لے کے نکلے، تو راستے میں یہ واقعہ پیش آیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا۔ وہ کیسے پیش آیا؟ دور پہاڑ پہ اندھیری رات میں، راستہ نہیں کچھ نہیں، وہاں ایک آگ جلتی ہوئی نظر آئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو روکا اور یہ فرمایا کہ وہ آگ جل رہی ہے، میں تھوڑا سا وہاں لگتا ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں، اس سے رہبری اپنے کو مل جائے گی کہ کدھر جانا ہے، راستہ کدھر ہے، مصر کو پہنچنے کا راستہ کیا ہے، مصر واپس آنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اور وہاں پہ کچھ اور خیر کی شکل سامنے آ جائے۔ تو وہ جو آگ ان کو نظر آئی اس آگ کی طرف چل پڑے، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ قریب پہنچے تو ایک آواز آئی، ایسی غریب عجیب و غریب آواز جو ہر طرف سے آ رہی تھی اور پتہ ہی نہیں چل رہا تھا یہ کہاں سے آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اخلع نعلیک، جوتا اتارو، انک بالوادی المقدس طوا، آپ ایک وادی مقدس میں ہو اس وقت، اور آگ جو نظر آ رہی تھی اس آگ سے آواز آئی کہ انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، من الشجر، کیا ہے وہ لفظ، انی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، میں ہی الہ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک سلسلہ پورا اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی کا، وان اخترتک فاستمع لما یوحا، میں نے تمہیں چن لیا ہے، اب جس چیز کی تمہیں وحی دی جا رہی ہے اس کو سنو غور سے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میری عبادت کرنا ہے، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرنا ہے میرے لیے۔ سب سے پہلے وحی میں توحید ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، ایمان کی بات ہوتی ہے، پھر نماز کی بات ہوتی ہے، واقم الصلاۃ لذکری، ان الساعۃ آتیۃ نکاد اخفیہا، قیامت آنے والی ہے اور میں نے اس کو چھپایا ہوا ہے، کب آنے والی ہے یہ نہیں بتاتا ہوں، آنا طے کر دیا ہے، کب آنے والی ہے یہ نہیں بتاتا ہوں، اس لیے کسی کو نہیں پتا قیامت کب آئے گی، اصل جو آ جانے کا ٹائم ہے اس کو، لتجزا کل نفس بما تسعی، بدلہ دینے کے لیے ہر نفس کو جو کچھ اس نے کوشش کی ہے، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها، اس قیامت کی تیاری سے روکے نہیں تم کو وہ آدمی جو ایمان نہیں رکھتا ہے، بے ایمان اس سے روکیں گے، آخرت کی تیاری سے روکیں گے، آخرت والے اعمال سے روکیں گے اور اپنے خواہشات پر چلیں گے اور چلانا چاہیں گے، واتبع ہواہ فتردا، تم ہلاک ہو جاؤ گے اگر بے ایمانوں کی بات مانو گے، بے ایمانوں کے راستے پہ چلو گے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ نبی بنایا گیا تو ان کو دعوت دینا تھا اور دعوت دینے کے واسطے ثبوت چاہیے، معجزہ چاہیے، تو پھر ان کے معجزے کا نظام چلا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے تمہارے، قال ہی عصایا، فرمایا یہ ڈنڈا ہے، میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، اس پہ سہارا لے کے چلتا ہوں، واہش بها علی غنمی، اور بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، 10 سال تک یہی کام کرتے رہے نا وہاں پہ شعیب علیہ السلام کے پاس، واہش بها علی غنمی، ولی فیہا معارب اخرا، اور بھی بہت سے کام لیتا ہوں اس سے، وہ تو اللہ میاں سے چونکہ بات ہو رہی تھی نا تو لمبی کرنے کے واسطے، کیا ہے بولے تو لٹھی ہے بول کے خاموش ہو جا رہا تھا نا، لیکن خاموش نہیں ہونا تھا، چونکہ جتنا زیادہ بات ہوئی اتنا اچھا ہے، اتنا مزہ ہے، محبوب سے ایک جملہ بول کے خاموش ہو جاتے کیا، گھر کو فون کرے تو ہاں خیریت ہے، ہاں خیریت ہے، سب اچھے ہیں، سب اچھے، اس کے بعد رہتے ہی نہیں کچھ پوچھنے کو، لیکن محبوب کا فون آیا تو आधा घंटा हो गया, 45 मिनट हो गए, 50 मिनट हो गए, गाड़ी चल रही तो चल रही, क्या बोल ले रहे, पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, इन्हों कुछ बोल रहे हैं, उन्हों कुछ बोल रहे हैं, इन्हों कुछ बोल रहे हैं, फजूल बातें, लेकिन उन बातों में मज़ा होता है क्योंकि मोहब्बत का रिश्ता होता है। वो चले चल रही गाड़ी, चल रही गाड़ी, मूसा अलैहि सलाम से अल्लाह ने पूछा भाई तुम्हारे हाथ में क्या है, तो बोले ये डंडा है, ये डंडा है, इससे मैं सहारा लेता हूँ, इससे बकरियों के पत्ते भी झाड़ता हूँ, और भी बहुत से काम आए, और अल्लाह में आपको कौन सी चीज़ नहीं मालूम है, वली अफिया मारे बोखरा, अल्लाह ने फरमाया अल्किया या मूसा, ऐसे इसको ज़मीन पर डालो, ऐसा छोड़ दो ज़मीन पर, आपका ही ऐसा है ना, पूरी जान पहचान है, ये डंडा जानते हो अच्छी तरीके से, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, इसको डालो ज़मीन पर। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर डाला उसको, फ़ैदा या हय्यतुन तसअ, वो दौड़ता हुआ सांप बन गया। قال خذها ولا تخف, अल्लाह ने फरमाया इसको पकड़ो और डरो नहीं। यहाँ तो इतना ही है कि ये फरमाया खुदा वाला तकफ, मगर दूसरी रिवायत में, दूसरी जगह पर कुरान पाक में ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम सांप देखते ही भाग गए। अकबिल वाला तकफ इन्नी ला यखाफु लदय्यल मुरसलून, अलग अलग जुमले हैं। अरे आओ इधर आओ, इधर आओ, भागो नहीं, डरो नहीं, पैगंबर डरा नहीं करते हैं, पकड़ो इसको। قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى, जैसे ही आप पकड़ोगे जैसे क्या वैसा हो जाएगा ये। अब सांप को हरकत करता हुआ भी, सांप भी सोबानुन सोबानुन मुबीन, उसकी सिफात अलग अलग बयान किए गए कुरान पाक में। वो अजदा भी था, वो हरकत भी बहुत तेज़ करता था, वो दौड़ता बहुत तेज़ था पतले सांप के वैसा, लेकिन मोटा बहुत था, बड़ा बहुत होता, जितना जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बनता था वो। उसकी सिफत यह है कि उन्हें एक ही हालत में नहीं रहता था, बड़ा 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 बनते चले आ रहा, यहाँ तक बनते चले गया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में, फिरौन के महल में जब फिरौन को मौजज़ा दिखाने के वास्ते वो सांप डाले थे, तो उस सांप, वो सांप डालने के बाद में उसने बड़ा, वो बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, हत्ता के उसका नीचे का जबड़ा नीचे ज़मीन को लगा हुआ था और उसका जबड़ा फिरौन के महल के सराहने तक जा रहा था। ये लिखा है इसराइली रिवायात में, भरोसा नहीं है पूरी तरह, ये बात सही है नहीं है, लेकिन कुछ अजब नहीं है, मौजज़ा ऐसे ही था, मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था वो, और वो अजदा भी बन जाता था, बड़े से बड़ा, छोटा पतले से पतला सांप भी बन जाता था। उसकी सिफत ही बड़ी अजीब थी। मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया उसको पकड़ो, قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى, एक और मौजज़ा ले जाओ, और वो ये कि वज़म यदक الى جناحك, अपने बगल में अपना हाथ रखो, उसके बाद में निकालो। निकालते ही चमकता था वो, एकदम रोशनी आ जाती थी उसमें तेज शुआओं वाली। تخرج بيضاء من غير سوء आयतन उखरा, ये दूसरी निशानियाँ हैं, दो निशानियाँ हैं, दो सबूत हैं तुम्हारी नबूवत और मौजूदे के, दो मौजूदे हैं ये, इनको ले जाओ और फिरौन के पास जाओ, फिरौन को दावत दो। दाई बना दिया, पैगंबर बना दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या कुरान पाक में जगह 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 है, और अलग अलग पहलू हैं इसके। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला जब उनको पैदा करे, वहाँ का जो गैबी निज़ाम चला, कैसे उनको संदूक में भेजे डाले, कैसे उनको पानी में डलवाए, और मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो किया। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को यह हुक्म था कि संदूक में बंद करके पानी में डालो, अगर उन्होंने नहीं डालते तो कहानी आगे बढ़ती, आलम असबाब की बात हो रही है, नहीं बढ़ सकते। जो हुक्म दिया वो पूरा करे, अल्लाह तबारक व तआला का मंशा पूरा किया जाता है, तो आगे का जो गैबी निज़ाम है अल्लाह पाक वो ज़ाहिर फरमाते हैं। हमें ये बात कही जा रही है कि तुम अल्लाह के दीन की मेहनत करो, अल्लाह के रास्ते की दावत दो, दावत इल्लाह का काम करो, क्या होगा कैसे होगा तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते, कैसे दुश्मन मरऊब होगा, मकलूब होगा, मुतासिर होगा, हिदायत पर आएगा, इस्लाम कबूल करेगा, इस्लाम का झंडा लहराएगा, कह रहे कैसे इस्लाम फिर दुनिया में गालिब होगा, तुमको अंदाज़ा नहीं है, तुम काम करो अपना। बनी इसराइल को अंदाज़ा था, जब बनी इसराइल जा रहे थे मिस्र से निकल के मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बगैर साजो सामान के भाग रहे थे, उनको अंदाज़ा था कि पूरा मिस्र अल्लाह पाक उनको देने के वास्ते उनको भेजा रहे बाहर, मस्जिद साफ़ करना है आपको, बोलते भाई ज़रा मस्जिद झाड़ रहे तुम लोग बाहर आ जाओ, बोले तो पूरी झाड़ू और सफाई वफाई देने के बाद फिर बुलाते आपको। बनी इसराइल को अल्लाह मियाँ बाहर निकाल के सफाई करे हैं, झाड़ू दिए पूरी फिरौन की फिरौनियों की, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, पूरों को जमा करे, कम्मा वही कचरा था असल, मिस्र का असल कचरा क्या था, مصر میں کچرا کیا تھا؟ فرعون تھا. مصر میں کچرا کیا تھا؟ قوم فرعون تھی. ان کا ظلم تھا، ان کی بےمانی تھی، ان کے دھوکے تھے، ان کا تشدد تھا، ان کی سختیاں تھی، ان کا مال لوٹنا تھا، ان کا بے عزت کرنا تھا لوگوں کو، یہی کچرا تھا. تو بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل کو لے کے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے گئے، اللہ میاں پورا کچرا جمع کرے اور جمع کر کے ان کے پیچھے لگائے، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے پار، دریا سے پار کر دیا آگے، اور یہ پورے کچرے کو بیچ پانی میں لا کے ڈبو دیا. فاغرقناہم اجمعین، سب کو ہم نے ڈبو دیا. دین کی محنت کی یہ خصوصیت ہے، دعوت کی یہ خصوصیت ہے میرے دوستو، کہ دعوت سے اللہ کی مدد آتی ہے، اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو اسلام میں فوج در فوج لوگ آتے ہیں. کتنا ہی بڑا ظالم ہو، کتنا ہی سخت ہو طبیعت کا، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. اور اگر پیدائشی بدبخت ہے، وہ منحوس ہے، جہنم میں جانے والا ہے، تو اس کا انتظام ہو جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، اس کو برباد کر دیا جاتا ہے، اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے. اور جن کے دلوں میں نرمی ہے، سعادت ہے، ان کو توفیق دے دی جاتی ہے چاہے کتنی ظالم ہو. الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام ختم کر دیتا ہے ما قبل. ایسے ایسے ظالم، جابر، متشدد، سختی کرنے والے، ظلم کرنے والے، ان کو توبہ کی توفیق ہو گئی، وہ نیک بن گئے، صحابی بن گئے. تو یہ ہدایت پھیل جائے گی، اور جو ہدایت کے قبول کرنے والے نہیں ہیں ان کا انتظام ہو جاتا ہے. کام ہمیں اپنا کرنا ہے. عجیب بات ہے، دیکھو آپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے کام میں رہو، اس کے بعد میرا نظام غیبی چلتا ہے. جب تم مدد کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. جب اللہ مدد کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ مدد کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ گئی تو کیا ہوا؟ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ، آپ دیکھیں گے کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں دین میں، فوج در فوج لوگ دین میں آنا شروع ہو جائیں گے. مدد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہدایت پھیل جائے گی، آدمی بھی آ جائے گا، آدمی کا پورا سامان بھی آ جائے گا، اہل ملک آ جائیں گے، ملک بھی آ جائے گا، اہل کمپنی آ جائیں گے، کمپنی بھی آ جائے گی. اسلام میں بندے کو پکڑو گے تو بندے کا پورا چندہ بھی آ جائے گا. تبلیغ والوں کی یہی تو حکمت ہے. تبلیغ والے چندہ بولتے، تبلیغ والے بولتے چندہ نہیں ہونا ہمارے کو، بندہ ہونا. کیونکہ بندے کا اگر چندہ ہو گیا تو بندے کا جو کچھ بھی ہے وہ چندے میں آ ہی جاتا ہے. جب دین میں آدمی آ گیا تو اس کے جتنے سورسز ہیں، جتنے اس کے ذرائع ہیں، جو اس کے جو کچھ اس کو حاصل ہے، کوئی بڑی بڑی فیکٹری کا مالک ہے تو وہ بھی آ گیا تو فیکٹری بھی مسلمان ہو گئی. کوئی بڑی کمپنی کا مالک ہے وہ مسلمان ہو گیا تو کمپنی بھی مسلمان ہو گئی. کوئی ملک والا ہی ہے وہ مسلمان ہو گیا تو ملک ہی ہو گیا مسلم اسلام کا. ایسا بھی تو ہوا ہے نا، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. تاتار کی جو یورش ہوئی اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا گیا، اور پورے بغداد کے اوپر جو ہے نا یہ تاتاریوں کا قبضہ ہو گیا، چنگیز خان کے لوگوں کا قبضہ ہو گیا، اور انہی کی حکومت رہی بہت عرصے تک. تو پھر اللہ پاک نے ایک موقع ایسا بھی دیا، ایک واقعہ پیش آیا. کیا ہے، کچھ حساب کتاب ہے ٹائم کا؟ حالی بیٹھے ہوئے، روزہ ہے، اجتماع کا دن ہے، سنا دوں ذرا؟ یہ بیچ کی جگہ تھوڑی بھرو نا، تھوڑا ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے دور دور بیٹھے ہوئے، کب ختم کرتے جاتے ہم لوگ بول کے. اور بالکل بھی پھسم پھسی بھی مت کرو، ڈسٹنس بھی رہنے کا ہے تھوڑا سا. جب تاتاریوں کا قبضہ ہو گیا اور تاتاری حکومت آ گئی اور مسلمانوں پر بہت مظالم ہوئے، کیونکہ مسلمانوں میں غفلت بہت آ گئی تھی، بھول بہت آ گئی تھی، دوری بہت ہو گئی تھی، دین کی محنت چھوڑ دیے تھے، پڑھنا پڑھانا تھا تھوڑا، لیکن غافلوں کو اللہ کی طرف بلانے کا جو نظام ہے اس میں تھوڑی سی بہت زیادہ سستی آ گئی تھی. اور بھی اللہ پاک کی مصلحتیں اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا کیا ہوا تھا اور کیا مصلحت تھی اللہ پاک کی. اللہ کا کوئی کام مصلحت سے تو خالی ہوتا نہیں. بہرحال یہ کہ تاتاریوں کو غلبہ مل گیا، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، اور مسلمان اتنے ذلیل ہوئے ان لوگوں کی نگاہوں میں، اتنی ذلت سے پیش آتے تھے، اتنا ستاتے تھے، کہ ایک مرتبہ حضرت جمال الدین نام کے ایک بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے بادشاہ کا جو بیٹا ہے وہ اپنا کتا لے کے جا رہا تھا, کتے کو ٹہلانے کا شوق رہتا نا لوگ, تو ان کی طرف ذلت کی نگاہ سے دیکھ کے بولا, میرا کتا زیادہ بہتر ہے کہ تو زیادہ بہتر ہے؟ وہ بادشاہ کا بیٹا جو ٹہلتے ہوئے جا رہا تھا, ایک مسلمان صاحب کو دیکھ کے بولا کہ میرا کتا زیادہ اچھا ہے کہ تو زیادہ اچھا ہے؟ بولنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا کتا زیادہ اچھا ہے, یہ زیادہ عزت والا ہے تیرے سے. تو ان بزرگوں کی بات بھی بزرگ ہوتی ہے. عجیب آدمی تھے وہ, برا نہیں مانے وہ اس بات کا, وہ برا نہیں مانے اس بات کا, اور جواب ٹیڑھا نہیں دیے. یہ بولے کہ اگر میں ایمان پر مر گیا تو میں زیادہ اچھا ہوں یہ کتے سے, اور اگر ایمان پر میں نہیں مرا تو یہ کتا زیادہ بہتر ہے میرے سے. ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر میں ایمان پر مرا تو میں زیادہ بہتر ہوں, اگر میں ایمان پر نہیں مرا تو کتا زیادہ بہتر ہے. آپ ان کی ہوشیاری اور سمجھداری دیکھو. جب ایمان پر میں نہیں مرا تو کتا زیادہ بہتر ہے بولیں گا, مطلب اس کے اوپر بھی لگ گیا جا کے, نہیں لگا؟ اگر تو بے ایمانی کے ساتھ میں مرے گا تو کتا تیرے سے زیادہ بہتر ہے کی بات نہیں آ گئی؟ سمجھدار تھا, سمجھ گیا بات کو کہ آدمی کیا بول رہا ہے. میں کہ اگر میں بے ایمانی پر مر گیا, ایمان کے ساتھ نہیں مرا تو کتا زیادہ بہتر ہے, تو بھی ایمان پہ نہیں ہے, بات صاف صاف ہے. تو اس کے ذہن, اس کی زبان, چونکہ عرصہ گزر گیا تھا تو پتہ بھی نہیں چلا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. یہ اس نے پوچھا ایمان کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کے بغیر آدمی مرتا ہے تو کتا اس سے بہتر ہو جاتا ہے, وہ کتے سے بھی بدتر ہوتا ہے, یہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ دعوت کا میدان مل گیا, دعوت کا میدان مل گیا, دعوت کا راستہ ایسا نکالتا ہے سمجھدار آدمی کہ کوئی ایسی بات کرے آدمی کہ جس سے سامنے والا خود طالب ہو جائے پوچھنے پر, ارے کیا چیز ہے بھائی یہ بول کے. تو انہوں نے کھل کے دعوت دی اور ایمان سمجھا دیا کہ ایمان کیا چیز ہے, ہم کو جس نے پیدا کیا اس کو پہچاننا ہے. ہم ایسے ہی خود ہی نہیں آ گئے, آسمان خود ہی نہیں آ گیا, زمین خود ہی نہیں آ گیا, اس کا کوئی بنانے والا ہے اور بنانے میں اس کے کوئی مصلحت ہے, وہ کچھ چاہتا ضرور ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ ہم سے چاہتا کچھ ہے, وہ کیا ہے, وہ کیسا ہے؟ ایمان سمجھا دی. اللہ کی کرنی, ان کا اخلاص اور ان کا وہ صبر اس کے تانے کے اوپر اور ان کی یہ حکمت, ویسے بھی اللہ والے تھے, وہ بڑے بزرگوں میں سے تھے, ایسی بات ذہن میں آئے اس کے یعنی نکلوائی اللہ پاک نے ان کی زبان سے کہ اس کے دل میں آ گیا. اس نے یہ بتایا کہ میں مسلمان ہو جاتا لیکن اگر میں اکیلا مسلمان ہو گیا تو مجھے بادشاہ مروا دے گا, اور اس کی میں مجھے اگر سے پرواہ نہیں ہے, لیکن میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جب میں بادشاہ بنوں, بابا میرے بابا کے مرنے کے بعد میں تخت پر جب میں بیٹھوں, جب تم آ کے مجھے یہ بات یاد دلاؤ جو آج ہماری تمہارے ساتھ ہوئی ہے. یہ اس نے کہا. تو وہ بزرگ جو ہے چلے گئے اور انتظار میں رہے کہ بادشاہ کا انتقال ہو جائے اور یہ تخت نشی ہو جائے تو پھر میں اس کو یاد دلاؤں گا کہ بھئی ہماری تمہاری یہ بات ہوئی تھی ایمان کی. خدا کی کرنی یہ ہے کہ یہ بزرگ کا انتقال پہلے ہو گیا, ان کا انتقال پہلے ہو گیا. انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا, نصیحت کی اور اس میں یہ بات فرمائی کہ وہ بادشاہ کے بیٹے سے میری یہ بات ہوئی ہے اور میرا اس کے ساتھ میں یہ معاہدہ ہے, اب میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن جب بادشاہ کا انتقال ہو جائے اور بادشاہ کی جگہ پر وہ مسلم آ کے بیٹھ جائے تخت پر, وہ بادشاہ بنے, تو تم جا کے اس کو یہ میری بات یاد دلانا. اچھی بات ہے, بول کے بات ہو گئی. تھوڑے عرصے کے بعد میں, ان کے انتقال کے تھوڑے عرصے کے بعد بادشاہ کا انتقال ہوا. جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو تاج پوشی اس کی ہوئی, اس کو بٹھایا گیا تخت پر, یہ بادشاہ بنا. جب یہ بادشاہ بنا تو ان کے بیٹے کو یاد آیا کہ ابا کی یہ نصیحت تھی, اس کو جا کے بولنا ہے. مگر جا کے بولے کیسا, مسلمان کا تو گزر بھی نہیں ہو سکتا ادھر, مسلمان کو دیکھ کے ذلیل سمجھتے ذلت, تو کون آنے دیں گا. انہوں نے ایک حکمت اختیار کی, انہوں نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے. تو بادشاہ کے گھر کے سامنے تھوڑے سے فاصلے پر ایک جھاڑ تھا, وہ جھاڑ کے نیچے جا کے بیٹھ گئے. اذان کا وقت ہوا, نماز کا وقت ہوا, تو زور سے اذان دے دیے. زور سے اذان دے دیے تو محل میں آواز گئی, محل میں آواز گئی تو وہاں محل میں شور اٹھ گیا کہ یہ کون ہے, یہ کون شور کر رہا ہے, بادشاہ کے محل کے پاس کون ہنگامہ کر رہا ہے. تو آ کے پولیس پکڑ لی ان کو بھی, وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ میرے کو پکڑ کے اندر لے جانا. پکڑ کے لے گئے کہ یہ ایک ہے اذان دے رہا ہے. کیا ہے اذان, کس نے اذان دی ہے, کس نے شرارت کی ہے, کون بدتمیزی کر رہا, ایسی ایسی باتیں ہوئی. بہرحال ان کو لے کے اندر گئے, بادشاہ کے پاس گئے کہ حضرت یہ بدتمیزی کر رہا تھا, یہ گستاخی کر رہا تھا. تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے چھوٹی سی علیحدگی. اب پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ علیحدگی میں بات کریں, کیا مارنے جا رہا, کیا کہہ رہا, مسلمان ہے غیر مسلم ہے وہ. انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھ سے آپ سے صرف ایک راز کی بات کرنی ہے. جو لوگ تھے وہ لوگ تو ساتھ نہیں دے رہے تھے, اجازت نہیں دے رہے تھے, لیکن بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جو بولنا چاہ رہا بولنے دو. اس نے کان میں جا کے کہا کہ میں جو ہے حضرت جمال الدین کا بیٹا ہوں اور ان کا انتقال ہو گیا ہے, اور کچھ بات مجھے آپ سے ان کی پہنچانی ہے جو آپ کی ان کے ساتھ میں ہوئی تھی. اگر آپ مجھے خلوت کا موقع دیں, تنہائی کا موقع دیں, تو میں بات کرنا چاہتا ہوں. بولتے اس کو یاد آ گیا. اس نے کہا اچھا اچھا اس کو چھوڑو بھائی, اس کو وہ تمام جو پکڑ کے لے کے گئے تھے نا قیدی, پولیس پکڑ کے لے گئی تھی, وہ ان کو ہٹا دیا بازو اور ان کو لے کے بیٹھ گیا. بولو کیا ہے؟ تو انہوں نے جمال الدین صاحب کے انتقال کا پورا قصہ سنایا حضرت بزرگ کا, اور ان کے وصال کے وقت میں جو نصیحت وصیت انہوں نے کی تھی وہ بتائی, یاد دلایا. کہنے کہ مجھے یہ پیغام دیا, امانت دی ہے کہ یہ امانت میں آپ تک پہنچاؤں, آپ نے وعدہ کیا تھا. اس زمانے کے لوگ اپنی زبان کے بہت پکے ہوتے تھے, بات وعدے کے سچے ہوتے تھے. اس نے کہا ہاں میری یہ بات ہوئی تھی ان سے, اور بہت اچھا کیا تم نے مجھے یہ یاد دلا دیا, اور کام کروں گا میں اس کے اوپر, یہ کہا. اس کے بعد اس نے اس ایمان کی وہ بات جو انہوں نے دعوت کے موقع پر اس کو سمجھائی تھی, اپنی کابینہ کو, اپنے وزیروں کو, اپنے مشیروں کو, اپنی حکومت سلطنت کے عمائدین کو جمع کر کے وہ پوری بات انہوں نے سنائی, بادشاہ کے بیٹے نے سنائی. اور یہ کہا کہ میرے ذہن میں آ رہا کہ اس کو قبول کرنے میں کیا حرج ہے. تو پورے لوگوں نے کہا کہ ہاں اگر آپ کو منظور ہے تو ہمیں بھی منظور ہے, آپ کو قبول ہے تو ہم کو بھی قبول ہے. تو بادشاہ نے کہا میں مسلمان ہوتا ہوں. سب لوگوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں. سارے مسلمان ہو گئے. تو جو حکومت کی جو گورنمنٹ تھی نا پوری, پورے وزراء, پورے عمائدین اور جناب پورے صدور اور ملکوں کے جو ذمہ دار اور جناب پورے گورنرز اور بادشاہ, یہ سارے کے سارے ایک ساتھ مسلمان ہو گئے. جب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے تو حکومت پھر کس کی ہو گئی؟ پھر مسلمانوں کی ہو گئی. ایک سیکنڈ میں جو حکومت کافروں کی تھی وہ پوری کی پوری حکومت کیا ہو گئی؟ مسلمانوں کی ہو گئی. اس کو علامہ اقبال نے اس شعر میں کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. صنم خانہ بت پرست, صنم خانہ بت کی جگہ کو بولتے ہیں نا بھائی, مندر کو بولتے ہیں صنم خانہ. تو صنم خانے سے محافظ مل گئے کس کو؟ کعبے کو. تو کعبے کی حفاظت کون کرتا ہے؟ مسلمان کرتے ہیں. یہ مطلب ہے بات کا, پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. دعوت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عام کرتے ہیں. جب ہدایت عام کرتے ہیں تو اللہ پاک فتح دے دیتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, کہ لوگ دین میں داخل ہو جاتے ہیں فوج در فوج. جب لوگ داخل ہوتے ہیں تو لوگوں کے اثاثے بھی دین میں آ جاتے ہیں. لوگ داخل ہوتے ہیں لوگوں کے جو ہے نا زمینیں دین میں آ جاتی ہیں, وہ بھی مسلمانوں کی ہو جاتے ہیں. ان کے کمپنیاں دین میں آ جاتی ہیں, ان کی فیکٹریاں دین میں آ جاتی ہیں, ان کے ملک دین میں آ جاتے ہیں. سارا کا سارا ملک اسلام میں آ جاتا ہے. پتہ نہیں چلتا. دعوت میں وہ بات ہے, دعوت میں وہ تاثیر ہے. اس لیے سیاست سے ہٹ کے اور دوسری چیزوں سے ہٹ کے اپنے کو گھوڑے کو آنکھ لگا دیتے نہیں, ویسا لگا کے دعوت میں لگے رہنے کا ہے. گھوڑا ادھر سامنے دیکھ کے چلتے رہنا, بول کے لگا دیتے نہیں دو طرف سے. ایسے ہمارے کو دو طرف سے آنکھیں بند کر کے اللہ کے دین کی محنت میں اپنے آپ کو لگانا ہے. زیادہ سے زیادہ مال لگ جائے, زیادہ سے زیادہ جان لگ جائے, اور دعوت کی محنت زندہ ہو جائے پوری دنیا میں. آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں اللہ پاک انقلاب لے آئے گا. پوری دنیا جو ہے نا اسلام کا بول بالا ہو جائے گا, اعلی کلمۃ اللہ ہو جائے گا. دعوت کی ایک خصوصیت ہے, داعی وجود میں آتا ہی جب ہے. دعوت کو زندہ اللہ پاک جب کرتے ہیں, جب دعوت کو اللہ زندہ کرتے ہیں, جب اللہ پاک کی نیت اور اللہ پاک کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے اندر ہدایت کو عام کیا جائے اور دین کو عام کیا جائے اور دین کو غلبہ دیا جائے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ کے راستے میں محنت کرنا ہے, اور اللہ کے راستے میں دور اور دیر کے لیے جانا ہے, اور نیک نیتی سے محنت کرنا ہے. محض اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے, اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے. اس کے لیے چار چار مہینے 40-40 دن ہم کو جانا ہے, اور 40 دن کی بات تو ابھی رہنے دو. 4 مہینے ہم میں سے ہر ساتھی ارادہ کرے گا میں اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے جاؤں گا. جائیں گے سب ساتھی انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمت اور ارادہ کر کے نام لکھاؤ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, اللہ قبول فرمائے, برکت فرمائے, جان میں, مال میں, عزت میں, روزی میں برکت دے.